هو نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: والسلام على من اتبع الهدى. اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں میں سب سے عظیم الشان اور سب سے قیمتی اور اہم نعمت انسان کو ہدایت کا ملنا ہے. یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر دنیا میں انسان کو سکون نہیں مل سکتا ہے، اور اس کے بغیر آخرت میں انسان کو کامیابی نہیں مل سکتا. ہدایت اللہ کی وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کامیابی مقدر کر دی. بلا شبہ ہدایت انسان کا اپنا کسبی عمل ہے. ایک انسان ہدایت کو خود حاصل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، کہ جو ہدایت اختیار کرتا ہے، ہدایت حاصل کرتا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے ہدایت پر آتا ہے. علماء نے اس آیت سے فرمایا کہ یہاں پر اہتداء کے معنی ہدایت کو اختیار کرنا ہے، اور یہ عمل عربی زبان کے اعتبار سے من اهتدى اس اعتبار سے آتا ہے کہ ایک انسان خود وہ عمل کرے. تو ہدایت کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو توفیق ملے، لیکن یہ توفیق انسان کی اپنی کوشش اور انسان کی اپنی طلب کی بنیاد پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں. جو انسان ہدایت کا حقدار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ہدایت دیتا ہے. کبھی کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیانت اور ظلم نہیں کرتا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. تو ہدایت اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ہے جس کے بغیر سب کچھ ملنا ناکامی کے سوا کچھ نہیں، بلکہ ہدایت کی بجائے، ہدایت کے بغیر آدمی کو دنیا کی نعمتوں کا ملنا اس کی گمراہی میں مزید اضافے کا سبب بن جاتا ہے، اس کی ہلاکت میں مزید زیادتی کا سبب بن جاتا ہے. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہدایت کے تعلق سے اولاً تو ہدایت کیا ہے، اور ہدایت کے مراتب کیا ہیں، اس کے لیولز کیا ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے. دوسرے یہ کہ ہدایت کے حاصل کرنے کے اعتبار سے ہم کو کیا کرنا چاہیے. یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اس لیے کہ اس کے ہدایت کے تعلق سے اگر انسان کو قواعد معلوم نہیں ہو تو بہت ممکن ہے کہ انسان ہدایت کے بعد بھی گمراہ ہو جائے. آج کے درس میں ہم لوگ اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ ہدایت کیا ہے، اور حق کے قبول کرنے کے تعلق سے حق کو سمجھنے میں، حق کو قبول کرنے میں، اور حق پر باقی رہنے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو قلب عطا فرمایا، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی. اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کی بات کو سنے، اور اس میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم کرے، اور اپنی زندگی کو اس بات کے مطابق ڈھال دے، اپنے آپ کو اس پر جمائے رکھے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بغیر علم کے پیدا کیا، لیکن علم کے سارے آلات اور اسباب اس کو عطا فرمائے. انسان کو وہ صلاحیت دی جو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی. انسان کو وہ قوت دی جس کی بنیاد پر وہ اپنے حال میں، اپنے مستقبل کے بارے میں غور کر سکتا ہے، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آنے والے حالات کے تعلق سے اندازہ لگا سکتا ہے، اپنے اطراف کی دنیا میں ہونے والے واقعات کو دیکھ کر ان سے سبق اور نصیحت حاصل کر سکتا ہے. وہ صرف مادی دنیا میں جینے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ چیزوں میں دیکھ کر غور کر کے اس کے نتائج پر پہنچ سکتا ہے کہ اس سے کیا نتیجہ اور کیا سبق ملتا ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک گاڑی ہانکنے والا بیل گاڑی جو ہے چلاتے ہیں، ایک بیل رک گیا، ایک بیل چل رہا تھا، ایک رک گیا تو اس نے چابک مارا جو رک گیا، تو نے کہا اس میں بھی نصیحت ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی نے کہا اس میں بھی نصیحت ہے، کیا ایک جو چلتا رہا وہ مار سے بچا اور جو رک گیا اس نے مالک کا مار کرا. تو ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے اطراف میں ہونے والے واقعات میں غور کر کے اس سے اونچے نتائج حاصل کرے، چھوٹی چیز سے بڑی چیز حاصل کر سکے. بیل کا مار کھانا عام انسان کے لیے جس میں غور کرنے کی قوت جو اپنے استعمال نہیں کرتا ہے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جس انسان کے اندر یہ قوت پیدا ہو جائے جو اپنی اس صلاحیت کو صحیح طور سے استعمال کرے وہ انسان بہت بڑے بڑے فائدے اسے حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ ان صحابی کے قصے میں آپ کو دیکھنے ملے گا کہ انہوں نے دیکھا کہ جس نے مار کھایا وہ کون ہے، اس نے مار کھایا جو چلنے سے رک گیا اور جو چلتا رہا وہ مار کھانے سے بچ گیا. ویسے انسان کا حال ہے، اگر وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو کر چلتا رہے تو مار کھانے سے بچے گا، دنیا میں اللہ کی سزا سے بچے گا، لیکن جو رکے گا، اللہ کی نہیں مانے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کو دنیا میں بھی مار پڑے گی، آخرت میں بھی مار پڑے گی. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے، قلب دیا ہے، دل دیا ہے. اس دل کی صلاحیت کا، قلب کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرنا یہ انسان کی ہدایت کے لیے بنیادی نقطہ ہے، جس کے بعد ہی ہماری باتیں ساری باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں. ایک تو انسان کا باہر کا اجالا ہے اور دوسرا اندر کا دیکھنے کی صلاحیت. مثلا آج ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اگر لائٹ چلی جائے ہم نہیں دیکھ سکتے ایک دوسرے کو، اس لیے کہ خارجی روشنی کے بغیر چیزیں دکھائی نہیں دیتی. لیکن اگر لائٹ اسی طرح سے ہو اور ایک آدمی ایسا ہو جس کی آنکھیں نہیں ہیں، جو اندھا ہے، تو باہر کی روشنی اس کو فائدہ نہیں دے گی، باہر کی روشنی سے اس کی آنکھوں میں نور پیدا نہیں ہو سکتا ہے. یہ اندر کا اندھیرا ہے، یہ اندر کا اندھیرا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو خارجی ہدایت ہے، جو قرآن اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو نبی کے ذریعے سے ملتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے خارجی نور ہے، باہر سے ملنے والا نور ہے. وہ چھپی ہوئی باتوں کو واضح کرتا ہے، اندھیرے میں پڑے ہوئے جو باتیں ہیں جو انسان نہیں جانتا ہے، جہالت میں، وہ نور چیزوں کے حقائق اس کے سامنے واضح کرتا ہے. آخرت نہیں معلوم، وہ بتاتا آخرت ہے، جنت جہنم نہیں ہے، لوگوں کے سامنے نہیں ہے، وہ نور بتاتا ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد ایک زندگی جس میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے. فرشتے دکھائی نہیں دیتے ہیں، اللہ کی کتاب بتلاتی کہ نہیں فرشتوں کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا ہے، اللہ کے قاعدے اور قوانین نہیں معلوم ہے، اللہ کی کتاب بتاتی ہے. یہ خارجی نور ہے. اور ایک نور وہ ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے کہ ایک انسان اس بات کو غور کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اس بات پر دھیان دے اور اس میں غور کر کے پھر اس کو قبول کرے. یہ اندر کا نور ہوتا ہے. اسی لیے ایک اندھاپن آنکھ کا ہوتا ہے اور ایک اندھاپن دل کا ہوتا ہے. اگر دل کا اندھاپن ہو تو انسان کو باہر کی روشنی نظر نہیں دیتی ہے. یہی بات آپ کی سمجھ میں آسانی سے آئے گی کہ ابو جہل کا کیا معاملہ تھا، ابو لہب کا کیا معاملہ تھا، فرعون کا کیا معاملہ تھا. ان کے پاس بھی تو رسول آئے، ان کے پاس بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ گئے، کئی بار ان سے بات کی، کیوں نہیں مانا انہوں نے. ان کے پاس خارجی نور پہنچا لیکن اندر کا نور ان کے پاس نہیں، انہوں نے اپنا اندر کا بٹن دبایا نہیں، غور و فکر نہیں کیا، انہوں نے سوچا نہیں، نبی کی بات کو اہمیت نہیں دی. یہی وجہ ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملی. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ملنے والی چیز وہ ہدایت ہے. اور ہدایت کا حاصل کرنا، ہدایت پر جمے رہنا، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بات دیکھیں، میرے سامنے 15 چیزیں ہیں، اگر ان پر ہم عمل کریں تو ہم دنیا اور آخرت میں اللہ کی ہدایت پا سکتے ہیں. لیکن دنیا میں بھی ہدایت ہے اور ہدایت کا ایک حصہ آخرت میں بھی ہے. اللہ تعالی ہم کو ہدایت عطا فرما اور ہدایت پر جمائے رکھے. سب سے پہلے ہدایت ہے کیا, اس بارے میں میں تحقیق کر رہا تھا. ابن الجوزی رحمہ اللہ نے قرآن کریم میں جہاں جہاں ہدایت کا ذکر آیا ہے انہوں نے سارے مقامات کی طرف نشاندہی کی اور کل ملا کے 27 باتیں بتائی. آج دریئے مت آپ, میں انشاءاللہ وہ ذکر نہیں کروں گا, ہم دوسری باتیں, ہم ہدایت کے حاصل کرنے پر گفتگو کریں گے, ہدایت کی اقسام پر نہیں. 27 جگہ انہوں نے بتایا قرآن کریم میں ہدایت کا لفظ ہدا یہدی ہدا اس طرح سے جو لفظ آیا ہے اس کا مختلف مقامات پر کیا معنی ہے, 27 جگہ انہوں نے بتائی. اور بعض علماء نے اس سے کم بتایا, 17 بتائی, کسی نے زیادہ بتائی, کسی نے کم بتائی. ہدایت کی کل ملا کر 4 قسمیں ہیں. اگر پورا نچوڑ ہم کو دیکھنا ہے اور اختصاراً ہم کو سمجھنا ہے, ہدایت کے 4 لیول ہیں, 4 مراتب ہیں قرآن کریم میں. اگر آپ گھٹا کر سمجھنے کے لیے آسان کرنا چاہیں تو ہدایت کے 4 مراتب ہیں اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے. ایک مرتبہ وہ ہے جس میں ساری مخلوق شریک ہے, چاہے انسان ہو یا جانور ہو یا جو بھی مخلوق, سب کو اللہ نے ہدایت دی ہے. دوسرا مرتبہ وہ ہے جس میں انسان اور جنات سب کے سب اچھے برے سب آتے ہیں. تیسرا مرتبہ وہ جس میں ایمان والے داخل ہوتے ہیں, اور چوتھا مرتبہ وہ کہ جن کو آخرت میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. کہاں قرآن میں ہے یہ چاروں مراتب ہم دیکھیں گے. دیکھیے یہ مسئلہ, یہ چیزیں جاننا ضروری ہے. علماء بہت مشقت سے محنت سے ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں, اس کو غور سے یعنی اس میں غور کر کے اس کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم کسی کے سامنے بیان کر سکیں. آپ کو غور ڈھونڈنے کے بعد یہ چیزیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ اس کو ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابن قیم نے مدارج السالکین ان کی کتاب ہے اس میں یہ چیزیں بیان کی. کہتے ہیں کہ ہدایت کے 4 مراتب ہیں. ان میں پہلا مرتبہ وہ ہے جس میں انسان اور غیر انسان ساری مخلوقات شریک ہیں. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد میں ان کی ذمہ داری دنیا میں کیا ہے, ان کا فائدہ کس میں ہے, نقصان کس میں ہے, ان کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک مچھلی کو کوئی کورس نہیں کرنا پڑتا ہے کہ کیسا تیرے, ایک چوزے کو ایک چڑیا کے بچے کو کوئی ٹریننگ نہیں لینی پڑتی ہے ہوا میں اڑنے کے لیے, اور اسی طرح سے ایک پیدا ہونے والے بچے کو سیکھنا نہیں پڑتا ہے کہ دودھ کیسے پیتے ہیں, اس کو کچھ سیکھنا نہیں پڑتا ہے. برابر وہ اپنی بات, اپنی ضرورت, اپنی حاجت جانتا ہے, اس کے حاصل کرنے کا طریقہ جانتا ہے. اس ہدایت کا نام بھی ہدایت ہے. یہ پہلا مرتبہ ہے جس میں ساری مخلوقات شریک. اب دیکھیں بہت سارے جاندار جیسے چھوٹے چھوٹے مگرمچھ کے بچے ہوتے ہیں, انڈا جب ٹوٹتا ہے اب ان کو کیا معلوم ہے سمندر کہاں ہے, لیکن برابر وہ انڈا ٹوٹنے کے بعد وہ برابر سمندر کی طرف بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے. آپ جانتے ہوں گے پرندے بڑے بڑے جو ہے ان کے یعنی جتھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں وہ سفر کرتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک کا. ان کو کیا معلوم ہے کون سے ملک میں کون سا موسم اب ہے, یہاں سردی ہے تو یہاں سے دوسری جگہ ٹریول کر کے جانا پڑے گا. ان کو کیا معلوم ہے ان کی غذا کیا ہے, وہ برابر تلاش کر کے اپنی غذا لاتے ہیں, اپنے بچوں کو برابر کھلاتے ہیں. ایک چونٹی برابر اس کو معلوم پڑتا ہے شکر کا دانہ کہاں گرا ہوا ہے, برابر آتی ہے. اس کو برابر معلوم ہوتا ہے کون سی شہد کی مکھی رانی مکھی ہے, اس کی ذمہ داری کیا ہے, باقی مکھیاں ان کا کام چھتہ بنانا ہے اور باقی مکھیاں ان کا کام حفاظت کرنا ہے. یہی چونٹیوں میں بھی ہوتا ہے, یہ سب مل کے کام کرتے ہیں. کون گائیڈ کرتا ہے, شہد کی مکھی کو کون سکھاتا ہے کہ ہیگزیگون بنانا ہے, مسدس بنانا ہے, 6 زیدوں والی شکل بنانا ہے, اور وہ اتنے جڑے ہوئے ہوں گے کہ یہاں سے شروع یہاں سے شروع یہاں سے شروع یہاں سے شروع جب ملیں گے تو برابر جو ڈیزائن ہوگی وہ پرفیکٹ ہوگی. کون سکھاتا ہے, یہ کس نے سکھایا, یہ اللہ نے سکھایا. ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کی حاجت اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے. بچہ چلنا معمولی چیز نہیں ہے, بہت مشکل چیز ہے چلنا, بہت مشکل ہے. اسی لیے شروعات میں بچہ گرتا ہے. اس لیے کہ آدمی کا جو ذہن ہے اس کا باڈی کو بیلنس کرنا یہ بہت مشکل کام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو سکھاتا ہے, کہیں سے اس کو ٹریننگ نہیں لینی پڑتی ہے. آدمی چلتا برابر ہاتھ ملتے اس کو معلوم نہیں زندگی میں ہاتھ کیوں ہل رہے میرے، وہ بیلنس کر رہا ہے اپنے آپ کو، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، میں چل رہا ہوں تو ہاتھ کیوں ہلتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتا، اس کے پاس ٹائم نہیں، لیکن یہ ہاتھوں کا ہلنا اس کی باڈی کو بیلنس کرتا ہے، پلک بار بار جھپکتا ہے کیوں، اس کو نہیں معلوم، اس کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا، اس کے جسم کو اللہ نے آٹومیٹک گائیڈ کیا ہے، بہت ساری چیزیں خود انسان کو نہیں معلوم، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے، اس کو اس کے جسم کو اور اس کے اندر اس کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک جبلت جس کو آپ کہیں برابر اللہ نے اس کا نظام ایسا بنایا، اس کو گائیڈ کیا ہے کہ اپنی حاجت کی چیزیں حاصل کرے، نفے کی چیزیں حاصل کرے، نقصان سے بچے، ایک مرتبہ یہ ہدایت کا ہے جس میں انسان اور جانور سب کے سب شریک ہیں، اگر یہ اللہ نہیں کرتا تو مصیبت ہو جاتی، ہم کو سوچنا پڑتا اپنی غذا کیا ہے، کپاس ہے، کاغذ ہے، پتھر ہے، کیا ہے اپنا فوڈ کیا ہے، بچے کو پیدا ہونے کے بعد سکھانا ہی مشکل ہو جاتا کہ دودھ ماں کا کھینچتے ہیں پھینکتے نہیں ہیں، بتائیے کتنی عجیب بات ہے، کیسا معلوم پڑتا ہے بچے، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کا دودھ برابر پینے لگتا ہے، کیسا پیتا ہے، اس کو کیا معلوم ہے، اس کو کیا معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، اس کی تو آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں، بلی کا بچہ کتنے دن تک آنکھ بند ہوتی ہے اس کی، برابر ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کو کیا معلوم ہے، کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکھاتا ہے، اگر اللہ یہ نہ کرے مخلوقات ہلاک ہو جائیں گی، مخلوقات برباد ہو جائیں گی، پیٹ پر اللہ نے سکھا کے رکھا ہے کیا کرنا، اندر مال آیا برابر آپ بس اپنے ٹوکرے میں ڈال دیتے ہیں، کبھی کیا کھا، کبھی گوشت کھا رہا، کبھی مکس کیا کیا کھاتا ہے، اور خاص طور سے رمضان میں سدا بہار مہینہ آ گیا، چہروں پر مسکراہٹیں ہوتی، شام میں تو ایسا خوبصورت دکھائی دیتا آدمی، سب کھا کے کھاتا آدمی، کیا کچھ نہیں کھاتا، اب پیٹ کبھی آبجیکشن نہیں لیتا، کبھی کوئی خط نہیں لکھتا کہ کیا کھا رہے صاحب، نہیں کرتا ہے، برابر ایڈجسٹ کر لیتا ہے، چبا رہا اندر کے اندر کام چالو ہے، پھر اس کا گندگی بنے گی، اس کا خون بنے گا، اس کو کیسے ہضم کرنا ہے، فلوئڈ اس میں کہاں سے آ رہے ہیں، پورا باڈی اس کے لیے اندر کام کرتا ہے، یہ کس نے سکھایا اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا، خون کا خون، اس کی گندگی اور کہاں کیا بننا ہے جسم کے اندر، برابر اس کا گوشت کا حصہ کیسے بنے گا جسم کا، اتنا سا بچہ پیدا ہوتا ہے آپ یعنی 2 کلو 3 کلو کا، اس کے بعد میں زندگی بھر میں جتنا بڑا بنتا ہے، کبھی 50 کلو، کبھی 60، کبھی ڈائٹنگ والا کم کرنے کی طرف جانے والا 100 کلو والا، کہاں سے آیا ہے، اس کا غذا اس کے اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں ڈال، کہاں سے آیا ہے، اللہ نے اس کو رہبری دی ہے، یہ ہدایت ہے اللہ، لیکن یہ ہدایت کون سی ہے، یہ جبلت میں انسان کی، آدمی سویا ہوا ہے، اللہ نے اس کو غفلت میں ڈالا، سو گیا ہو، لیکن مچھر کاٹے گا تو برابر اس کا سسٹم حرکت میں آتا ہے، مچھر کاٹ رہا ہے، آپ نے کھٹمل کاٹ رہا ہے، برابر کو جا رہا ہے، کس نے بتایا اس کو کیا ہو رہا ہے، اس کو تو معلوم بھی نہیں، اس کو رات میں کوئی بولے گا 55 بار کھجایا تھا، اس کو نہیں معلوم، اور تیرے کو نہیں معلوم، تو ہی کر رہا تھا، اس کو اللہ نے نظام بنایا، اس کی باڈی کو اللہ نے گائیڈ کیا ہے، اگر یہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ انسان برباد ہو جاتا ہے، یہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، یہ انسان کی کسبی نہیں ہے، کمائی نہیں ہے، انسان اگر اس میں غور کر لے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی انسان کو جو ہدایت جس میں چوائس اس کو ہے، اس کو مشکل نہیں پڑے گا کہ اس کو قبول کرے، جو انسان غور کرے کہ اللہ نے مجبوری میں مجھ کو جو ہدایت دی ہے، اس ہدایت پر مجھ کو مجبور کیا ہے کہ تجھ کو کرنا ہی کرنا ہے، میرا بدن اس کے خلاف نہیں جا سکتا ہے، وہ ہدایت میرے فائدے کی ہے یا نقصان کی ہے، اگر وہ غور کرے اس کو دکھائی دے گا سب میں فائدہ میرا ہے، میرے بھلے کے لیے ہے، اگر اس میں غور کر لے انسان، اس کی سمجھ میں آئے گا، پھر جو اللہ کی ہدایت ہوتی ہے جس میں چوائس بھی اس میں بھی فائدہ ہو، جس میں چوائس نہیں ہے، جس میں مجبور کیا ہے اس میں کتنا فائدہ ہے، تو جس میں آزاد چھوڑا کیا اس میں فائدہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت میں بندے کی خیر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت میں بندے کی خیر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسلام علی من اتبع الہدیٰ، میں نے پہلے جو آیت پڑھی والسلام علی من اتبع الہدیٰ، سلام ہو اس پر، سلامتی ہو اس پر جو اللہ کی ہدایت کی اتباع کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو آدمی اللہ کی ہدایت پر عمل کرے گا اللہ کی عطا کی ہوئی ہدایت کو اپنی آزادی سے قبول کرے گا دنیا میں بھی سلامت رہے گا آخرت میں بھی سلامت رہے گا. یہ اللہ کی نعمت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے, چاہیے لو نہیں چاہیے مت لو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نعمت ہے, زبردستی اللہ نہیں دے گا. چاہیے تو لو, اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے والے کو نہیں ملے گی, اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے والے کو نہیں ملے گی. تو یہ پہلا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ نے ساری مخلوقات کو ہدایت دی. قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ اور دوسری آیتوں میں بھی اللہ نے ذکر کیا. آیت نمبر 49-50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قال موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا کہ قال فمن ربکما یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے دونوں کا رب کون ہے, یعنی تمہارے دونوں کا, یعنی تم دونوں کا, موسیٰ و ہارون علیہ السلام, تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدا, میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کا ڈھانچہ دیا اور اس کو ہدایت دی. ہر چیز کو اس کا خلق کے معنی کریشن, ڈھانچہ, سٹرکچر. اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کا ڈھانچہ دیا. اب بتائیے, اس پہ اگر بات کریں گے ہم تو صبح ہو جائے گی. اللہ نے ہر مخلوق کو اس کا ڈھانچہ دیا ہے, جانوروں کو, مچھلی کو, پرندوں کو, شہد کی مکھی کو, انسان کو, ڈھانچہ اللہ نے دیا. کتنا کمال والا ڈھانچہ! مچھلی کو کیسا دیا ڈھانچہ؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے, پورا اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ بالکل فلیکزیبل ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کی حرکت ایسی ہے. اور پیچھے جو اس کے فنز اور اس کے تیرنے کے لیے برابر پر ہوتے ہیں, جو ہوا کے لیے نہیں ہے, پانی کے لیے ایک دم فلیکزیبل ہے, برابر وہ حرکت کرے گی پانی. اس کو مڑنا پڑتا ہے, فوراً مڑ سکتی ہے. اس کے ڈھانچے کے اوپر جو ہے پھسلن ہوتی ہے, تاکہ پانی جو ہے پانی کے اندر اس کا تیزی سے چلنا آسان ہو. اس کے اوپر جو ہے کیسا ڈھانچہ اس کا بنا ہے, سانس لینے کے لیے گلفڑے ہوتے ہیں پانی میں رہتے ہوئے سانس لے گی. آنکھوں کے اوپر ممبرین ہوتا ہے, پانی میں رہتے ہوئے آنکھیں کھلی رکھے گی. کیسا ہے اللہ نے بنایا ہو. پرندہ ہے, اس کو ایسے پر نہیں بنایا اللہ نے, ایسے بنایا. کوئی اپنے پاس ٹائم نہیں ہے, اصل میں مسئلہ یہ ہم لوگ غور نہیں کرتے. مچھلی کے پر ایسے ہیں اس لیے کہ اس کو آگے پیچھے جانا ہے, پانی کے اندر ہی رہنا ہے, نیچے گرنے کا مسئلہ اس کے لیے نہیں. لیکن پرندے کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کو زمین سے اوپر جانا ہے, گریویٹیشنل فورس اس کے لیے ہے, قوت ہے, اس کو کھینچے گی. تو پرندے کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اوپر رکھنا ہے. اس کے لیے اوپر کیسے مارے گا؟ آگے جانے کے لیے اس کے لیے ایزیلی ایسا جائے گا, پلین کو دیکھیے پرندہ سمجھ میں آئے گا, کیونکہ پلین کاپی کس کی ہے؟ پرندے کی کاپی. افسوس ہے ان لوگوں کی زندگی پر جو پلین کا بنانے والا مانتے ہیں اور پرندے کا بنانے والا نہیں مانتے. افسوس ہے ان کی عقل پر بھی, افسوس ہے آنکھوں پہ, افسوس ہے ان کی زندگی پہ, افسوس کہ جو کاپی کا بنانے والا مانتے ہیں اوریجنل کا بنانے والا نہیں مانتے. اس سے بڑے بڑی بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ پرندے کو دیکھ کے پلین بنایا گیا ہے, اور پرندے کو فلائٹ آپ دیکھیے برابر, اور اتنا فاسٹ پلین ابھی نہیں بنا ہے جیسا پرندہ ہوا میں چلتا ہے, ادھر سے بھاگتا ادھر سے بھاگتا. چڑیا کو آپ دیکھیے کمرے میں, بڑی بلڈنگ کے اندر چڑیا کی اسپیڈ دیکھیے, وہ پلین بنا ہوا اس اسپیڈ والا. کیونکہ پلین کے لیے تیزی آسان ہے, ہو سکتا ہے پلین, بلکہ پلین چڑیا سے تیز دوڑتا ہے, لیکن ٹرن مارنے کی جب باری آئے گی, واپس سے گھومنے کا جب مسئلہ آئے گا, تو آپ چڑیا کے ساتھ میں پلین صاحب کو بتائیے, پلین اتنا تیزی سے ٹرن نہیں کر سکتا ہے جتنا تیزی سے چڑیا. اور چڑیا چھوڑیے مکھی کو دیکھیے, مکھی بنا سکتے ہیں؟ مکھی کیسی ہے؟ کیسی کیسی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں زمین آسمان میں. اور ہر علاقہ دیکھیے, برف کے علاقے والے جاندار ان کے جسم پر برابر بال ہیں. ریگستان کا جانور اونٹ, اس کو دیکھیے برابر اس کا ڈھانچہ کیسا ہے, اس کے پاؤں ایک دم اونچے. ریت میں بھی اگر بیٹھا, اگر طوفان بھی آیا, برابر ہائٹ پہ رہے گا, اور اس کے پاؤں کے نیچے گدی ہے, دھنسے گا نہیں. اس کی ناک کے اوپر ڈھکن ہے, اس کے اندر ریت نہیں جائے گی, گئی ریت تو ہو گیا. پھر جو بیٹھا ہوا ہے اوپر, اس کو معلوم پڑے گا کیا ہے. اس کی آنکھوں کے اوپر برابر جو ہے گرمی کو برداشت کرنے کے لیے کورنگ ہے. کیسا ڈھانچہ اس کا! گردن ایسی لمبی کہ بہت ریت بھی آ گئی تو توڑ کے اس کے اوپر گردن باہر نکال سکتا ہے. کیسا اللہ نے بنایا! پودوں کو آپ دیکھیے, حفاظت کے لیے جانور ان کو کھائے نہیں, اس کے لیے ان کے لیے کانٹے اس کے اندر موجود ہے, اس کا ڈیفنس ہے. کسے بنایا پودے کو معلوم ہے؟ اس کے اندر کوئی سسٹم ہے اس طرح سے؟ نہیں ہے. اس کے اندر کوئی نروس سسٹم ہے؟ نہیں ہے. اللہ نے بنایا اس کو. کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. مخلوقات میں انسان اگر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کو خالق کو پہچان سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت بنایا اس لیے ہے کہ یہ جاہل دیکھے اس میں اور اللہ کو پہچان. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے اندر نشانیاں رکھی لیکن انسان ان سے اعراض کرتا ہے. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کئی ایک نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر سے گزرتے ہیں لیکن دھیان نہیں دیتے. دنیا میں آدمی اپنے مفادات میں اپنی حاجات میں اتنا کھویا ہوا ہے کہ اپنی بڑی حاجت ہدایت کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. اپنی حاجت میں اپنی زندگی کو اتنا کھپا دیتا ہے کہ اپنی ہدایت کے لیے اس کے پاس وقت باقی نہیں رہتا ہے. تو پہلا مرتبہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو جو ڈھانچہ دیا ہے اور ان کو دنیا میں رہنے کے اعتبار سے جو صلاحیت دی ہے، جو تربیت دی ہے، جو پیدائش ان کے اندر جبلت رکھی ہے، یہ پہلا لیول ہے ہدایت کا. دوسرا لیول اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، ان کو کتابیں دی. پہلی کو آپ جبلت کہہ سکتے ہیں، دوسرے لیول کو آپ ارشاد کہہ سکتے ہیں. ارشاد کے معنی راستہ بتانا، اراءت الطریق اس کو کہتے ہیں. جیسے کوئی بتا رہے وہ راستہ ہے، اب اس کو اختیار ہے، چاہے گا تو جائے گا، نہیں تو گھوم کے پھر واپس دہلی میں جائے گا. تو راستہ بتانا، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہر زمانے میں، اس لیے کہ رسولوں کے بتائے بغیر انسان حق نہیں جان سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ نے رسول بھیجے خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے تاکہ اللہ کے مقابلے میں انسان کے پاس، بندوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے. لوگ یہ نہ کہے اللہ تم نے راستہ بتایا نہیں تو ہم کو معلوم ہی نہیں پڑا. اللہ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ انسان کو حق اور باطل کا فرق معلوم پڑے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو رسولوں کا سلسلہ جاری کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا، تو یہ جو رسولوں کا سلسلہ ہے یہ بھی ہدایت کا ایک ذریعہ ہے. رسولوں کو کتابیں دی تاکہ رسول کے جانے کے بعد کتاب لوگوں کو رہبری دیتی رہے. اب رسول کی ضرورت نہیں. کیوں؟ آپ دیکھیں، خود آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے دور میں پہنچایا جس کے بعد سائنس کی ترقی میں جو رکاوٹ تھی وہ توحید اتنی غالب آ گئی کہ اس کو توڑ دیا گیا. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، یہ خود جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے. اس سے پہلے ہر دور میں ایسا ہوتا تھا، نبیوں کی کتابیں، ان کی تعلیمات، بات کی جو قوم ہوتی تھی اس میں ملاوٹ کر کے برباد کر دیتی تھی، اور حق اور باطل اور صحیح اور غلط اور اصلی اور نقلی میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اور اس علم کی حفاظت نہیں ہو پاتی تھی، علم مکس اپ ہو جاتا تھا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دیا اور آپ کو توحید کی دعوت دی، تو توحید نے شرک کو ختم کر دیا اور مخلوقات کی عبادت، ان کی پرستش، نیچر ورشپ جو زمین پر چلتی تھی وہ ختم ہو گئی. سائنس کا دور آیا، سائنس کا دور بڑھتے بڑھتے پریس کے دور میں آیا، پریس کا دور بڑھتے بڑھتے ڈیجیٹل انفارمیشن کے دور میں آ گیا. اب قرآن کے اندر ملاوٹ کا امکان ہی ختم ہو گیا. اتنا زیادہ پرنٹ ہو گیا قرآن، اتنا زیادہ کاپیز ہو گئی قرآن کی، اتنا زیادہ عام ہو گیا قرآن کہ اب مٹانا ممکن نہیں رہا، حفاظت اس کی جو ہے پکی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اب ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، قیامت تک محفوظ رہے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو ایک ہدایت پیدائشی طور پر تھی، اس پر نہ اجر ہے نہ عذر ہے، نہ اس پر نیکی نہ گناہ، یہ طبیعت میں انسان کی ہے. دوسری ہدایت وہ ہے جو نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتا ہے، لیکن یہ راستہ بتانا ہوتا ہے. انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو چنے، قبول کرے یا رد کر دے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 17 ہے. وَأَمَّا ثَمُود، ثمود یہ قوم تھی جس کے پاس اللہ کے نبی اور رسول آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ثمود کو ہدایت دی لیکن فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دی، انہوں نے اندھے پن کو ہدایت کے مقابلے میں پسند کر لیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان کو، ان کے سامنے ہدایت کو پیش کیا، حق کو ان کے سامنے پیش کیا اپنے نبی اور رسول کے ذریعے، لیکن قوم ثمود نے اس کو پسند نہیں کیا، انہوں نے اندھے پن ہی کو پسند کر لیا، یعنی انہوں نے اس حق سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، انہوں نے اس حق کو قبول نہیں کیا، دل کے اندھے پن پر وہ راضی رہے، اس حق میں غور نہیں کیا، اس حق میں غور کر کے اس کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کو رد کر دیا. یہ دوسری ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے دیتا ہے. یعنی کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا توحید ہے، کیا شرک ہے، انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، دنیا میں کیا کرنا ہے، آخرت میں کیا ملے گا، یہ انسان کو نہیں معلوم پڑ سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ بتائے. یہ بتانا جس کو بیان کہا جا سکتا ہے، تبیین اس کو کہتے ہیں، وضاحت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایکسپلینیشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کلیریفیکیشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں. یہ دوسرا مرتبہ ہے جس میں سارے بندے شریک ہیں، سب کو یہ ملتی ہدایت، اور اسی کی بنیاد پر انسان کا اللہ کے نزدیک مقبول و مردود ہونا طے ہوتا ہے کہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. تیسرا لیول جو ہے ہدایت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو توفیق دے، یہ تیسرا مرتبہ ہے، اس کے دل میں ہدایت کا اترنا، اس کا ہدایت پر جمنا، راستہ قبول کرنے کے اعتبار سے جو جھجک اس کے دل میں ہے اس کے لیے حق کو اور مزید واضح کرنا. اور ایک انسان جب راستے پر آ چکا ہے تو راستے پر آنے کے بعد اس راستے پر باقی رہنا، چلتے رہنا، اور اس راستے کی محبت دل میں بیٹھ جانا، اس ہدایت کی، اس حق کی دل میں جمع اس کے لیے پیدا ہو جانا، اس کی محبت اور اس کی طلب دل کے اندر ہو جانا، اور اس کو نہ چھوڑنے کا جذبہ انسان میں پیدا ہو جانا، یہ تیسرا مرتبہ ہے. یہ سب کو نہیں ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو دیتا ہے، لیکن اس کے بھی قاعدے ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے دے، اس کے لیے قاعدہ ہے جو آگے میں ذکر کروں گا. تو یہ تیسرا مرتبہ ہے کہ حق کا دل میں اترنا. نبی کے ہاتھ میں یہ نہیں ہوتا ہے، یہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، نبی حق بتاتے ہیں، نبی حق پر دل کو جماتے نہیں ہیں. نبی کے بس میں نہیں ہوتا ہے کہ کس انسان کے دل میں حق آئے گا، نبی کے بس میں ہوتا ہے نبی کان میں حق کو داخل کر سکتا ہے، دل میں نہیں. اس کو یاد رکھیں آسانی سے. نبی کیا کر سکتے ہیں، دائی کیا کر سکتے ہیں کہ کسی کے بھی کان میں حق کو داخل کر سکتے ہیں، سنو، لیکن اس کے دل میں حق کو داخل نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ تیسرا مرتبہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 56 ہے. ابو طالب کا قصہ آپ کو معلوم ہے، آخر وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ دونوں ساتھی ابو طالب کے، ابو طالب چچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، 40 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مقصد میں بھی اور حاجت میں بھی، یہاں تک کہ جو بوائیکاٹ تھا مکہ میں اس میں بھی ابو طالب ساتھ میں تھے، یعنی تکلیف کے بھی ساتھ. آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا اے چچا لا الہ الا اللہ کہو، میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش کروں گا. کہہ رہے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دائیوں میں سب سے بڑے دائی، نبیوں میں، رسولوں میں سب سے افضل امام. کہہ رہے چچا لا الہ الا اللہ کہو، قبول کرو اس کو، اللہ کے پاس میں تمہاری سفارش کروں گا. عبداللہ ابن ابی امیہ اور ابو جہل کہنے لگے اے ابو طالب، اپنے باپ دادا کے دین چھوڑ کے تو آپ ان کے پیچھے چلو گے، اپنے بھتیجے کی مان لو گے، اترغ ابو عم ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کہتے رہے اور وہ دونوں شریر اپنی بات کہتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کی آخری بات یہ تھی کہ میں اپنے باپ کے دین پر ہوں، عبد المطلب کے، اور لا الہ الا اللہ کے قبول کرنے سے انکار کر دیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی انک لا تهدی من احببت، اے نبی آپ جس کو چاہو اس کو ہدایت دو، ایسا نہیں ہو سکتا. ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ یہ تو اللہ ہے جو جس کو چاہے ہدایت دیتے. وہو اعلم بالمهتدین، اور وہ زیادہ بہتر جانتا ہے ہدایت کے لائق کون ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے ہدایت کے لائق کون ہے. آج ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے وہ پیر صاحب کے سامنے سے فلانا گزرا، ان کی نظر اس پر پڑ گئی، بس ان کی نظر پڑی تھی کہ اس کا دل بدل گیا. صوفیوں کے واقعات اپنے آپ کو بہت ملے گئے. فلانے بزرگ تھے، بیٹا ایک دم نکما تھا، اس کو بلایا، گلے ملا، بابا نے گلے ملے، اس سے خطا، اس کے دل میں ان کا ہدایت کا نور اس کے دل میں چلا گیا. بولتے نا ان کی نظر کرم اس پر پڑ گئی، بس اس کے دل کا حال بدل گیا. اچھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کے بول رہے ہیں ابو طالب کو. اگر اس دور میں جس کو ہدایت نہیں ملی ان میں ہدایت کا سب سے زیادہ کوئی حقدار تھا، اگر ملنا صحیح تھی اللہ کے علم میں، تو اس لائق اگر کوئی تھا تو پھر ابو طالب سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ اتنا ساتھ دیا تھا. اس لیے کہ آپ دیکھیں صرف ایک انسان ہے کفار میں سے جس کی شفاعت سفارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور قبول ہوگی قیامت کے دن، اور کوئی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کو معلوم ہے ابو طالب نے بہت مدد کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کافر کی سفارش قبول نہیں ہوگی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی سفارش کریں گے اور قبول ہوگی اللہ تعالیٰ، لیکن جہنم سے نکلنے کی سفارش قبول نہیں ہوگی، بلکہ جہنم کے عذاب میں کمی کی سفارش قبول ہوگی. اور وہ بھی عذاب کتنا ہوگا کہ آپ کی جوتیاں پہنائی جائے گی جس سے جو ہے دماغ کھولے گا، جیسے برتن میں سالن کھولتا ہے. بتائیے، تو ابو طالب نے بہت، لیکن اللہ کے پاس فائدہ ہے کہ ہدایت پیش کی جائے گی، نہیں مانے گا آدمی، نہیں قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت پر نہیں لاتا ہے. اللہ تعالیٰ جس میں طلب دی، اسی لیے کہا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہدایت کے لائق کون ہے. آپ جس کو چاہو زبردستی اس کے دل میں حق کو ٹھوس نہیں سکتے. صوفیہ کا یہ باطل عقیدہ ہے کہ دور سے بیٹھ کر جو پیر ہوتا ہے اپنے مرید کے دل میں تصرف کر سکتا ہے، یہ شرکیہ اور کفریہ عقیدہ ہے. اسی لیے بہت سارے مرید جو ہیں یہ مانتے ہیں کہ ان کا دل جو ہے پیر کے سامنے بیٹھ کے اس کے اندر پیر گندگی نکالے گا، جیسے عورت چاول چنتی ہے، جیسے چیزوں کو صاف کیا جاتا ہے، ویسا پیر کو طاقت ہوتی ہے اتنی کہ وہ مرید کے قلب میں تصرف کر سکتا ہے. اس کو تصرف کہتے ہیں، اس کو تاثیر کہتے ہیں وہ اپنی اصطلاح میں. تو دل میں جیسا چاہے کر سکتا ہے مرید کے، بلکہ بعض اوقات بابا کی نظر سے کتا بلی بھی ولی بن جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا، اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن ذمہ نہ آ جاتا ہے تو دل مجبور کرتا بولو اس کو ادھر، اس لیے کہ اس سے اس کا تعلق ہے، اس وقت میں زیادہ یاد رہتا ہے. یہ عقیدہ مسلمانوں میں آ گیا کہ نبی ایک طرف، تو نبی کے بارے میں اللہ بتلا رہا ہے کہ جس کو بہت محبت ہے نبی کو، جس چاہ رہے ہیں کہ ملے ہدایت کسی طرح سے، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. نبی کی اتنا، یعنی اتنا دل جو ہے نبی کا چاہ رہا کہ ملے ہدایت، اتنی کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں مل سکتی. کیوں؟ اس کے اندر طلب نہیں. ابو طالب میں طلب نہیں ہے، طلب ہونا چاہیے، طلب ہونا چاہیے. تو نبی بھی بغیر طلب کے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے. تو آپ بتائیے کہ جانوروں کو ولی بنانے والے یہ کون لوگ ہیں؟ کہاں سے اسلام میں یہ چیز آ گئی؟ اسلام میں کہاں سے یہ چیز آ گئی؟ یہ جہالت کا اثر ہے. اور یہ دوسری قوموں سے دین کو لینا اور نبی سے نہیں لینا، اس کی مصیبت ہے. جو قرآن سنت دونوں کو چھوڑ کے زندگی گزارے گا وہ ایسی بےہودہ چیزوں میں پھنس جائے گا کہ جانوروں کے آگے سجدے کرنے والا بن جائے گا. جو صرف اللہ کو سجدہ کرنے سے بچے گا اور نبی کے طریقے پر چلنے سے بچے گا، وہ انسان نکل کے اتنا گر جائے گا کہ وہ جانوروں کے آگے اپنی پیشانی ٹکا کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے فخر کرنے لگے گا. اتنی زیادہ ذلت میں انسان پہنچ جائے گا. اللہ ہم سب کی بات فرمائے. تو تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ہدایت کو جمع دے. یہ ہدایت پر دل کا جمنا یا دل میں ہدایت کا قرار پکڑنا، یہ اللہ کی توفیق ہی سے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جب تک کہ مدد نہ کرے آدمی اس پر نہیں جم سکتا ہے. اس لیے کہ انسان یہ نہ کہے کہ ہدایت تو میری مرضی سے میں نے قبول کیا. انسان کو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے اپنے اختیار سے ہدایت قبول کی، لیکن اللہ کی توفیق اگر نہیں ہوتی تو ہم کبھی ہدایت قبول نہیں کر سکتے. انسان کو ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے سہارے کے بغیر کوئی انسان ہدایت پر نہیں آ سکتا ہے. بلا شبہ ہدایت اس کا اپنا عمل ہے, انسان خود ہدایت کو قبول یا رد کرتا ہے, لیکن اس میں بھی اللہ کی مدد اس کو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فلاں بندہ جب ہدایت کی طرف بڑھنا چاہتا ہے, اللہ اس کو سہارا دیتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے, وہ ہدایت تک پہنچتا ہے. انسان کا کام آدھا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پوری جو ہے مضبوطی دے کے اس کو ہدایت تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ جو ہے اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے, اور اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اس ہدایت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں, اللہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے. اسی طرح سے چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ کسی کو آخرت میں ہدایت نہیں ملی. یہ کیسا ہوتا ہے؟ جنت کا راستہ چلو دنیا میں مل گیا, لیکن آخرت میں بھی رہبری دی جائے گی. اللہ تعالیٰ آخرت میں بندوں کو فرشتوں کے ذریعے سے کچھ کو جنت میں پہنچائے گا, کچھ کو جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا. قیامت کے دن بھی یہ ہوگا. دنیا میں جو جنت کے راستے پر چلتے رہے ان کو آخرت میں جنت کے راستے پر چلایا جائے گا, اور جو دنیا میں جہنم کے راستے پر چلتے رہے ان کو جہنم کے راستے پر چلایا جائے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے. جنتی جب جنت میں جائیں گے, یعنی اخیر میں ایک ہدایت چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ جنت میں اللہ پہنچا دے, حشر کے بعد جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ دکھا کے اس میں پہنچا دے. یہ آخری مرتبہ ہے ہدایت کا. کہ انسان بعض اوقات دنیا میں چلتا ہے سیدھے راستے پر, 50 سال کی عمر میں 30 سال تک نماز پڑھتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, بچے 20 سال ایک دم گمراہ, یا زندگی بھر ہدایت پر تھا لیکن مرنے سے قریب قریب ایک سال میں اتنا غلط کام کر دیا کہ پچھلا سارا معاملہ خراب اور ایمان کی بجائے کفر میں چلا گیا. ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے. تو ایک انسان زندگی بھر ہدایت پر چلتا رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت تک پہنچا دے, یہ آخری مرتبہ ہدایت کا. منزل پر پہنچا دینا, ایک تو یہ کہ صحیح راستے پر جمانا, اور دوسرا ہے منزل تک اللہ کا کسی کو پہنچا دینا. یہ چوتھا مرتبہ ہدایت کا ہے. جنتی جنت میں جانے کی بات کہیں گے, سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 43 میں فرمایا, جنتی کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اس جنت کی ہدایت دی, جنت کا راستہ بتایا, یعنی ہم کو جنت میں لا کے پہنچا دیا پورا برابر. ہم اینڈ میں آ کے کہاں گئے؟ جنت میں آ گئے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ہم کو ہدایت ہرگز نہیں ملتی اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا. اپنی نفی کرنا یہ اپنے کمال کے لیے پہلی سیڑھی ہے. اپنی تکمیل کے لیے اپنی نفی کرنا یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب کچھ ماننا کہ اللہ ہی ہدایت ہے, ہمارا تو کوئی کمال نہیں تھا, ہماری تو کوئی صلاحیت نہیں تھی. تو جنتی جانے کے بعد جنت میں کہیں گے اللہ کا احسان ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریف ہے جس نے ہم کو ہدایت دی. ہدانا لہذا, اس جنت کی ہم کو ہدایت دی, اس جنت میں ہم کو پہنچا دیا. ہم تو بالکل بھی ہدایت کے لائق نہیں تھے, ہم تو بالکل ہی ہدایت نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا تھا. تو جنت کی ہدایت یہ جو ہے چوتھا مرتبہ ہے. اور اسی طرح سے کسی کو جہنم میں پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی گمراہی کی وجہ سے. اسی لیے قرآن کریم میں سورہ الصافات آیت نمبر 22-23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احشر الذین ظلموا وازواجہم, جن لوگوں نے ظلم کیا اپنے آپ اور ان کی ساری قسمیں, وازواج ہو ان کی قسم کی جتنے بھی الگ الگ ٹائپ کے ظلم کرنے والے ہیں. علماء نے ایک ازواج ان سے مراد ان کی مختلف اقسام, الگ الگ قسم کے ظلم جنہوں نے کیے, کسی نے شرک اکبر کیا, کسی نے کچھ کیا, کسی نے کچھ کیا, مختلف قسم کے گناہوں میں جو لوگ مبتلا تھے, گمراہیوں میں مبتلا تھے. احشر الذین ظلموا وازواجہم, جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ان کی ساری قسمیں سب کو جمع کرو. وما كانوا يعبدون من دون الله, اور ان کو بھی جن کی یہ دنیا میں عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا. فاهدوهم الى صراط الجحیم, ان کو رستہ بتاؤ جھلسا دینے والی آگ کا, ان کو رستہ بتاؤ. فاهدوهم, ان کو ہدایت دو, ان کو راستہ دکھاؤ, ان کو کون سا راستہ دکھایا جائے گا, چلو یہ راستہ تمہارا ہے. تو وہ آخری راستہ ہوگا جو دنیا میں جہنم کا راستہ چلا, وہ قیامت کے دن بھی جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا. تو یہ چار مرتبے, ایک جو مخلوق کو پیدائشی طور پر اللہ نے ہدایت دی، دو جو انسان اس کے سامنے حق اللہ نے واضح کیا، تین اللہ تعالیٰ انسان کو حق قبول کرنے میں مدد کرتا ہے جب اس کے دل میں طلب پیدا ہو جاتی ہے، چار آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دنیا کے اعتبار سے یا تو جنت یا جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ یہ چار مرتبے ہیں جو ہدایت کے مرتبے ہیں، اور کو ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ تفصیل ہے جو اس کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ چار چیزیں اگر آپ یاد رکھیں تو انشاءاللہ باقی چیزوں سے مستغنی ہو جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں ہدایت کے اسباب کی طرف، اور اس میں ہم کون سی، وہ پہلی ہدایت کا ذکر نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ آلریڈی مل چکی ہے جو سارے جانداروں کو ملی ہے، ہم کون سی ہدایت کا ذکر کریں گے کہ کیسے ملے ہم کو ہدایت۔ ایک حق کا سمجھنا، دو حق کا قبول کرنا، اور تین حق پر جمے رہنا۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے، جو کہ آج دنیا میں آج اتنے سارے فتنے ہیں اور باطل اور حق اتنا زیادہ مکس اپ ہو چکا ہے، اور باطل کی دعوت حق کے ساتھ اتنی عام ہو چکی ہے کہ ایک آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، شہوات اور شبہات کے فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ کبھی انسان شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی شہوات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں دو ہی فتنے انسان کے لیے ہوتے ہیں، ایک شہوات کے، دوسرے شبہات کے۔ شبہات کنفیوژن، شہوات لذتوں کی طلب، ان دونوں کی وجہ سے یا تو انسان اسلام سے باہر یا اسلام کے اندر رہتے ہوئے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں بہت اختصارا بہت ساری باتیں ذکر کر رہا ہوں۔ تو ان میں انسان حق پر کیسے جمے، کیسے اس کو ہدایت ملے، حق کا سمجھنا، حق کا قبول کرنا اور حق پر جمے رہنا کیسے آسان ہوتا ہے، ان تین چیزوں کے بارے میں ہم آج کے درس میں گفتگو کریں گے۔ کیسے ہم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، کیسے اس کو قبول کرنا آسان ہوگا، اور کیسے اس پر موت تک جمنا آسان ہوگا، ان تینوں ہدایتوں کے بارے میں ہم آج گفتگو کریں گے۔ نمبر ایک، حق کا قبول کرنا، اس کے سلسلے میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے لیے ہوتی ہے جس میں حق کی طلب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو حق کی طرف بڑھتا ہے، جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے، جس کے اندر حق کی اور ہدایت کی طلب ہوتی ہے، جس میں طلب ہوتی ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ طلب نہیں ہو تو نام اگر ابو طالب ہو تو بھی ہدایت نہیں ملتی۔ طلب، طالب یعنی طلب والا، کیسی عجیب بات ہے آپ دیکھیں، طالب کے معنی کیا؟ طلب والا۔ اور لیکن ابو طالب میں بھی، ابو طالب طلب والا، لیکن ہدایت کی طلب نہیں ہے، تو اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ اور آیت نازل کی قاعدہ بتایا نبی کو کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ جانتا ہے ہدایت کا حقدار کون ہے۔ تو جس میں طلب ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہو کہ سیدھے راستے پر چلے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے اس راستے پر چلنا، بتائیے یہ سارے راستے مشکل ہو جائیں گے۔ ایک انسان چاہتا ہی نہیں ہے کہ حق پر چلے، ایک انسان چاہتا ہی نہیں کہ دین پر چلے، ایک انسان چاہتا ہی نہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دے، بتائیے باقی ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب انسان میں طلب پیدا ہوتی ہے تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں، جب مالداری کی طلب پیدا ہوتی تو پلنگ پہ لیٹے لیٹے پہلے پلان بناتے ہیں، کیا کرنے کا، پہلے ہاں انڈے خریدنے کا، کتنے خریدنے کا، اتنے اپنے پاس 100 روپے، پھر یہ کرنے کا، سب کام کرنا، طلب ہے دل میں اپنے کو کیا بننا ہے، بڑا بننا ہے، برابر طلب ہے مال کی، آدمی راستہ برابر نکال لیتا ہے۔ پہلا کام اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ہدایت کی طلب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورۃ الشعراء، شعراء دو ہے قرآن میں، اس میں کنفیوز ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، ایک ہے شعراء شاعروں کی جمع، شاعر کی جمع، اور ایک ہے شعراء۔ تو یہ سورہ شورا کی آیت، سورہ شورا آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے، اپنی طرف بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور ہدایت کس کو دیتا ہے؟ ویہدی الیہ من ینیب، اپنی طرف اس کو راستہ دکھاتا ہے جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ یونیب انابا، یونیب انابتن، تابا یتوب توبتن، عربی زبان کا قاعدہ ہے۔ انابا کے معنی ہوتا ہے بڑھنا، رجوع کرنا، کسی طرف چلنا، اللہ کی طرف مڑنے والا، اللہ کی طرف بڑھنے والا، ہدایت کی طرف لپکنے والا، اللہ تعالیٰ جس کو دیکھتا ہے، جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اللہ اس کو راستہ دکھا دیتا ہے، جو ہدایت سے منہ پھیر کے بھاگے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم کو ہدایت، اس لیے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ان کے سامنے حق آتا ہے لیکن وہ کان میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، ان کو حق کی طرف بلایا جاتا ہے لیکن ہم کو نہیں سننے کا، بھاگ جاتے ہیں۔ جس میں طلب نہیں ہوتی ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ بعد میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر زندگی میں کسی وقت میں جا کے طلب پیدا ہوتی، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد بولتے ہیں پہلے سنتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے، پہلے اگر میں بڑھتا اس طرف، پہلے اگر معلوم کرتا کیا صحیح کیا غلط ہے تو اس کو اسی وقت ہدایت مل جاتی، اتنا عرصہ برباد نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ طلب پیدا ہوئی تو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ تو پہلا معاملہ یہ ہے کہ انسان کے اندر حق کی طلب پیدا ہو، اگر طلب نہیں ہوگی تو ہدایت نہیں ہوگی۔ تو پہلا دل میں طلب پیدا کریں کہ ہم اللہ کے دین پر جمیں اور جو بھی اللہ کا حق ہے ہماری سمجھ میں آئے۔ نمبر دو، اپنے اندر سے ضد اور عناد کو اور تعصب کو ختم کرنا، اس لیے کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ لوگوں میں تعصب ہوتا ہے، ان کی بات ہم کیوں سننے کا، فلانے کی بات ہم کیوں مانے، نہیں ہم تو نہیں مانتے، ہم کسی کے آگے جھکتے نہیں، ہم کسی کی سنتے نہیں، ہمارا ہم کو چاہیے، ہمارے عالم کی ہم سنیں گے، فلانے کی نہیں سنیں گے۔ ضد اور تعصب انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ یہود کی بہت بڑی صفت یہی تھی کہ وہ ضد اور تعصب کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں تسلیم کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارے لیے ہماری قوم کی ہدایت، ہماری کتاب، ہمارا نبی کافی، ہمارے نبی موسیٰ، ہماری کتاب تورات، ہم کسی دوسری قوم کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم عربوں کی بات کو کیوں مانیں گے۔ ان کے اندر تعصب تھا، تو اس لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر غور بھی نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی ہدایت سے وہ محروم رہ گئے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے اندر ہدایت پیدا ہو، اللہ کی توفیق اس کو ملے، اس کو اپنے اندر سے ضد اور تعصب، یہ دونوں چیزیں ختم کرنا چاہیے۔ ضد کیا ہے؟ کتنا بھی بتاؤ نہیں مانوں گا، یعنی پہلے ہی فائنل طے کر لے نہیں ماننے کا، پھر اس پر کتابیں جو ہے پگھلا کر اس پر انڈیلی جائیں تو بھی کچھ نہیں ہونے والا، نہیں ماننے والا ہو، اپنے کانوں کو ایک کان سے سن کے نکال رہے اسے ماننا ہی نہیں، پہلے طے کر چکا ہے۔ تعصب کیا ہے؟ تعصب یہ اپنے پرائے کا فرق ہے، ہماری جماعت کا، ہماری برادری کا، ہماری عمر کا، یا ہمارے علاقے کا، تو مانیں گے، اس کو تعصب کہتے ہیں، اپنا پرایا کا فرق کرنا۔ آدمی اس سے اونچا اٹھے تو اس کو ہدایت ملتی ہے۔ بہت سارے لوگوں سے ہماری جماعت کے عالم نے ایسا نہیں حدیث بتایا ہم کو، تمہاری جماعت کے عالم نے بتایا ہم نہیں مانیں گے، جب تک کہ ہماری جماعت کا عالم ہم کو یہ حدیث نہ بتائے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ تعصب کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیا جماعتوں نے حدیثیں بانٹ کے لیے، نبی کی باتیں بانٹ کے لیے ہیں؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی بھی بتائے، اگر وہ بات سچمچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے کہ ایک انسان ضد اور تعصب سے اونچا اٹھ کے حق میں غور کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف یهدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو جو ایمان کے بعد انکار کرتے ہیں، سب سمجھ گیا، دل مان رہا ہے لیکن بولے ہم نہیں مانتے، کیوں مانے گا تو ہماری برادری میں یہ ہو جائے گا معاملہ، ہم نہیں مانتے، ہم لوگ کی بات کو نہیں مانتے، دل بول رہا ہے صحیح ہے، ہاں بول صحیح ہے، لیکن اندر سے بول رہا ہے صحیح لیکن قبول نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیں دو باتیں اس کو یاد رکھیں، ایک ہے حق کی معرفت اور ایک ہے حق کا قبول کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ معرفت ہدایت نہیں ہے، آپ کو عجیب لگے گا، حق کا پہچاننا ہدایت نہیں ہے، حق کا قبول کرنا ہدایت ہے۔ یہود پہچانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، انہوں نے قبول نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں معلوم ہے ہم کو لیکن ہم قبول نہیں کریں گے، اکیلے میں جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں، اس لیے کہ ان کی جتنی صفات قرآن میں بیان کی گئی ہیں، تورات میں بیان کی گئی ہیں، وہ ساری صفات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوئے اترتے ہیں، ان کو اندر سے معلوم تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زبانوں سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا، ایکسپٹ نہیں کیا۔ ایکسپٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، صرف جاننا یہ ہدایت نہیں ہے، ماننا ہدایت ہے۔ کیا بتائیے، ابو طالب کو نہیں معلوم تھا یہ میرا بھانجا جو بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، جو دنیا کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسا بولیں گے، لیکن نہیں ماننا ہے، قوم کیا کہے گی، لیے بعض روایتوں میں ابن اسحاق وغیرہ نے روایتیں ذکر کی ہیں کہ ابو طالب نے آخری وقت میں کہا کہ اگر میں مان لوں گا تو میری قوم کہے گی کہ موت کے ڈر سے بھانجے کی بھتیجے کی بات مان لی. یعنی اندر ہے کہ نبی ہے لیکن ماننا نہیں, قبول نہیں کرنا ہے. تو جاننا ہدایت نہیں ہے, ماننا ہدایت ہے. لیکن ماننے میں رکاوٹ کیا بن جاتا ہے, اندر سے سمجھ میں آ رہا ہے سب صحیح ہے لیکن نہیں, ہم کو ابھی نہیں ماننا ہے, ہم کو نہیں ماننا ہے. اس لیے کہ ہماری قوم کیا کہیں گے, ہمارے لوگ کیا کہیں گے. تو انسان جو ہے کچھ وجوہات کی بنیاد پر, تعصب اور ضد کی وجہ سے حق واضح ہونے کے باوجود قبول نہیں کر پاتا ہے. یہ ضد اور تعصب اس کے لیے ہدایت میں معنی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم, اللہ کیسے ہدایت دے گا. ارے اللہ کیسے ہدایت دے گا, اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے. لیکن اللہ کا قاعدہ ہے, اللہ نہیں دیتا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے. جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے, اندر ایمان ہے بتا رہا ہے دل, لیکن سمجھنے کے باوجود انسان نہ مانے, جانتے بوجھتے انکار کرے. وہ شہید ان رسول حق وہ جا احم البینات, اور جبکہ یہ گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق ہے اور ان کے پاس دلیلیں آ چکی ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے, ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. ظلم کے معنی کیا ہے؟ ظلم کے معنی اندھیرے کے, ظلمات اسی پر سے نور اور ظلمات. ظلم اندھیرے کو کہتے ہیں, اور ظلم جو ہے کسی کا حق اس کو نہ دینے کو کہتے ہیں. حق کو حق کا یعنی مقام نہ دیا جائے, اس کی جگہ باطل کو حق تسلیم کر لیا جائے, یہ ظلم ہے. اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. تو یہ دوسری بات ہے جو ہدایت سے معنی ہوتی. اس لیے کہ انسان کو اگر ہدایت پر آنا ہے, قبول کرنا ہے حق کو, اس کو اپنے ذہن سے تعصبات اور اسی طرح سے ضد کو ہٹانا پڑے گا. تیسری چیز جو انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہے قبول حق میں اور ہدایت میں, وہ تکبر ہے. تکبر کیا ہے؟ میں بڑا اور دوسرے حقیر. انسان بعض اوقات یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر میں اس بات کو تسلیم کر لوں تو چھوٹا ہو جاؤں گا. بعض اوقات آدمی عالم ہوتا ہے, بعض اوقات ڈگری والا ہوتا ہے, بعض اوقات قوم کا لیڈر ہوتا ہے, بعض اوقات مالدار ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب تک میں جو کرتا آیا, اب اگر میں مانتا ہوں کہ یہ صحیح ہے تو اس کا نتیجہ لازمی یہ ہوگا کہ اب تک جو کرتے آیا وہ غلط. یعنی اب تک تو چھوٹا تھا, اب تک تو غلط تھا, اب تک تو جو کرتا آیا وہ تو پاگل تھا, یعنی تجھ کو نہیں معلوم تھا. تو وہ حق کا قبول کرنا اپنے ماضی کو چھوٹا بنانے کی قیمت پر ہوتا ہے. اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پورے پاس میں میری بڑائی ختم ہو جائے گی, میں چھوٹا بن جاؤں گا, یعنی میں پاگل تھا پہلے, میں بیوقوف تھا جو اتنا غلط چلتا رہا. تو موجودہ حق واضح ہونے کے بعد وہ عقل مند بننے کی بجائے عقل مند ثابت اپنے آپ کو کرنے کی طلب میں بیوقوف کا بیوقوف رہ جاتا ہے. اس کو غور کریں, حق واضح ہو رہا ہے, قبول کرنا کیا ہے؟ عقل مندی ہے. عقل مند بننا حق کو قبول کرنا ہے. لیکن انسان عقل مند دکھائی دینے کے لیے عقل مند بننے سے رہ جاتا ہے. اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنے کی طلب انسان کو عقل مند ثابت ہونے سے رکاوٹ بن جاتی ہے. مخلوق کے آگے اپنی بڑائی کو باقی رکھنے کے لیے انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے. تو تکبر جو ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ متکبر جنت میں داخل نہیں ہوگا. جس کے دل میں ذرہ برابر, رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ابلیس کا کی مصیبت کیا تھی؟ اس کے سامنے حق آیا, اللہ کی بات, اللہ اسے کہہ رہا ہے سجدہ کر, تو اس کو کیا چیز رکاوٹ ہو گئی سجدہ کرنے میں, جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. آدم علیہ السلام کو سجدہ کر, ابلیس کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے لیکن نہیں کیا. کیوں؟ انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, اس کو تو نے آج سے پیدا کیا ہے, اس کو مٹی سے بنا, میں بہتر ہوں. تکبر حق کے قبول کرنے میں, حق کے ماننے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. فرعون کی کیا مصیبت تھی؟ ابو جہل کی کیا مصیبت تھی؟ ابو جہل بڑائی اپنی, میں بڑا ہوں, میں سردار ہوں قوم کا, میں کیسے مانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو انسان کا تکبر اس کے لیے حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے, اس کو اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں, حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹا بنانا پڑے گا. یاد رکھیے, حق ہر بڑائی سے بڑا ہوتا ہے. انسان کی بڑائی کوئی چیز نہیں ہے, اللہ کے پاس سب سے بڑی چیز اس کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کے حق کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا کرنے پر ہی عزت ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ سے آگے اپنے آپ کو چھوٹا بنا دیتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. دل پر مہر لگتی ہے تکبر کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کا حق سامنے آنے کے بعد انسان اپنی بڑائی کی وجہ سے حق کو تسلیم نہ کرے تو انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ غافر آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. تکبر والے اور جبار سختی کرنے والے اور ظلم کرنے والے اور ایک دم یعنی جبر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تکبر کی وجہ سے. ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا نہ بنائے, وہ چھوٹا بننے سے ڈرے نہیں. اس لیے کہ اللہ کے آگے جب آدمی چھوٹا بنے گا تو ہی اللہ اس کو بڑا مقام دے گا. بتائیے اللہ سے سب سے قریب کس حالت میں ہوتا ہے انسان؟ جب سجدے میں ہوتا ہے. سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے. تو آدمی جب چھوٹا کرتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں تو ہی اللہ اس کو اونچا مقام عطا فرماتا ہے. چوتھی چیز یہ کہ انسان کثرت الناس کے مقابلے میں قوت الدلیل کو زیادہ ترجیح. آدمی کے لیے حق کے لیے رکاوٹ یہ بن جاتا ہے, آدمی دیکھتا ہے اتنے سارے لوگ ایسا بول رہے ہیں اور یہ بات تو سمجھ میں آ رہی لیکن اتنے سارے لوگ کیا بول رہے ہیں. تو آدمی بعض اوقات ٹھوکر کھا کے دوسری طرف گر جاتا ہے, باغ کی بجائے کھائی میں گر جاتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے تو وہ دلیل کی قوت کو اہمیت زیادہ دے لوگوں کی کثرت کے مقابلے میں. دلیل کی قوت لوگوں کی کثرت کے مقابلے میں ہمیشہ زیادہ ہوں. یہی وجہ ہے کہ اکثریت انسانوں کی گمراہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نبی اکیلا دعوت دے رہا ہے, نبی کے ساتھ کچھ کمزور لوگ ہیں اور ایک طرف پوری قوم ہے, انسانوں کی کثرت ہے. اب لوگ دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ غلط یا یہ غلط, فوراً ان کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ غلط نہیں ہو سکتے اس لیے یہی غلط ہے. تو دلیل کی طاقت اس کو زیادہ اہمیت دے, پروف جو ہے اس کو زیادہ اہمیت دے لوگوں کی زیادتی کے مقابلے میں. آج بھی لوگوں کے لیے مصیبت کیا ہو جاتی ہے؟ اتنے سارے لوگ غلط ہے کیا بھائی؟ اتنے سارے لوگ اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو کیا نماز چھوڑنا صحیح ہے؟ آپ بتائیے یہ کوئی قاعدہ ہے؟ اتنے سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں غلط رہیں گے؟ اتنے سارے لوگ چیٹنگ کر رہے, ملاوٹ کر رہے دنیا میں, جس میں مسلمان غیر مسلم سب کریں گے. اتنے سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں غلط کیسا رہیں گا؟ ایسا رہتا نہیں. قلت اور کثرت سے حق اور باطل کا فیصلہ نہیں لیا جاتا ہے, بلکہ دلیل کی طاقت ہوتی ہے, قاعدہ ہوتا ہے. اگر سب کے سب لوگ جو ہیں غلط چیز کرنے لگ جائے اس سے قاعدہ نہیں بدل جائے گا, اللہ کا قاعدہ نہیں بدلے گا, قاعدہ وہی رہے گا. اگر سب کے سب گناہ کرنے پر آ جائیں, اکثریت انسانوں کے گناہ پر آ جائے تو کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ اچھا اور نیکی بری ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. اللہ کا ایک قاعدہ ہے, چاہے تھوڑے لوگ اس پر چلیں یا زیادہ لوگ چلیں, ہدایت ہدایت رہے گی, گمراہی گمراہی رہے گی. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دلیل کی قوت کو زیادہ ترجیح دے لوگوں کی کثرت اور قلت کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, کہ اگر تو زمین میں اکثریت کی اتباع کرنے لگ جائے, اکثریت کی ماننے لگ جائے, وہ تجھ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے. میجورٹی کے پیچھے چلنے والا تو اگر بنے, تیرا قاعدہ اگر یہ ہو کہ جو میجورٹی کر رہی وہ صحیح, تو چین میں جائے گا کمیونسٹ بن جائے گا, ہے نا, دوسرے ملک میں جائے گا کچھ اور بن جائے گا, ترکی میں جائے گا کچھ تو اور ترک بن جائے گا, انگلینڈ میں جائے گا کچھ اور بن جائے گا. تو انسان جو ہے اکثریت اور اقلیت کے تابع نہ بنے, بلکہ وہ دیکھے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی نازل کی ہوئی چیز کی طرف اور رسول کی طرف, قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا, وہ کہتے ہیں کافی ہمارے لیے وہ چیز جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. ما وجدنا عليه آباءنا, باپ دادا اتنے پچھلے چلے آ رہے, اتنی ساری لوگ میجورٹی اس پر چلتی آئی, فاتحہ دیتے آئی, کنڈے کرتے آئی اور باغ بن کے ناچتی رہی اگر محرم کے اندر, اور تازیے بٹھاتی تھی اور کیا کچھ نہیں کرتی تھی, تو سب لوگ غلط کیسا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم,
لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، کیا ان کے باپ دادا اگر کچھ علم نہ رکھتے ہو اور ہدایت نہ لیتے ہو تو بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ یعنی اللہ کے نزدیک اتباع کے لائق وہ ہے جو علم والا ہو اور جو ہدایت والا، جو ہدایت پر چل رہا ہو اس کے پیچھے آپ چلیں، بالکل صحیح بات ہے. جس کے پاس علم ہے اس کے پیچھے آپ چلیں، بالکل صحیح بات ہے. لیکن صرف باپ دادا کے پیچھے چلنا، صرف کثرت کے پیچھے چلنا، زیادہ لوگوں کے پیچھے چلنا اللہ کے پاس فائدہ نہیں ہے. تو انسان جو ہے قوت دلیل، دلیل کی قوت کو ہمیشہ ترجیح دے لوگوں کی کثرت کے مقابلے میں، تو ایسا آدمی ہدایت پر رہے گا، اس کے لیے آسان ہو جائے گا حق کو قبول کرنا. پانچویں چیز، اس کے اندر شجاعت ہونا چاہیے، بہادری ہونا چاہیے، اس لیے کہ بزدلی بعض اوقات ہدایت کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. آدمی تو بات تو صحیح ہے لیکن اگر اس کو میں قبول کر لوں تو مصیبت ہو جائے گی، دھندا پانی خراب ہو جائے گا، بزنس خراب ہو جائے گا، رشتہ داری خراب ہو جائے گی، یہ مسئلہ ہو جائے گا، وہ مسئلہ ہو جائے گا. تو انسان کے لیے جو ہے بعض اوقات بزدلی، کم ہمتی انسان کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے. بہت سارے لوگ گمراہ کی گمراہ پڑے رہتے ہیں، تو یار پاتے نہیں دیں گے تو پھر سارے رشتے دار، بہت سارے لوگوں کا کیا ہوتا ہے، ارے فلاں کا انتقال ہو گیا، اب اگر یہ نہیں کریں گے، تیسرا اور چوتھا اور پانچواں نہیں کریں گے، اگر چالیسواں اور پچیسواں نہیں کریں گے، مصیبت ہو جائے گی، سارے رشتے دار یہ کریں گے. آدمی گمراہی میں پڑ جاتا ہے، بعض اوقات بدعات میں، بعض اوقات شرکیات میں بھی پڑ جاتا ہے، گمراہ ہو گئے، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے غلط راستے پر چلا گیا. کیا وجہ اس کی؟ ارے اس کا ٹینشن کون مول کے لے گا، دشمنیاں کون مولے گا رشتے داروں کی، شادی ہے ڈول تاشا سب کرے گا، کیوں لوگ آئیں گے تو کیا بولیں گے، ڈول میں شادی کیا اندر، دولہا گھوڑے پہ نہیں بیٹھا، ارے ایسا کیسا ہوگا، بڑھ جاتا دولہے بھی بال ہوگا، کیا کروں لوگ بول رہے تو کیا کرنے کا. ساری غلط باتیں گمراہیوں میں آدمی پڑ جاتا ہے، چاہے وہ عقیدے کی گمراہی ہو یا اعمال کی گمراہی ہو. وجہ کیا ہوتی ہے؟ بزدلی. ہمت آدمی میں ہو، حق قبول کرنا اور حق پر جمنا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی نقصان برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. ایک انسان دنیا کا نقصان برداشت کرے، دنیا کو کھو کے اللہ کو پانا بہت سستا سودا ہے، بہت قیمتی سودا ہے. دنیا کو کھو کے اللہ کو پانا، دنیا کی ناکامی کے ساتھ، نقصان کے ساتھ آخرت کی کامیابی کو لے لینا بہت بڑا اور بہت قیمتی سودا ہے، بہت سستے میں مل رہا ہے. لیکن آدمی اکثر اوقات ایسے مواقع ضائع کر دیتا ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم میں ایک واقعہ آپ کو ملے گا موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے جادوگروں کو لا کے کھڑا کر دیا اور کہا آپ لڑو موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ عصا زمین پر ڈالتے تھے سانپ ہو جاتا تھا، الزہا بن جاتا تھا، کبھی سانپ کبھی الزہا، کبھی ثعبان کبھی حیہ. اور ان کے جادوگروں کے پاس بھی لاٹھیاں اور رسیاں تھیں، فرعون نے لا کے کھڑے کر دیا سامنے، آپ لڑو آمنے سامنے. میدان میں جمع ہوئے سب لوگ، پبلک دیکھ رہی پوری، وٹنس. اب یہ بھی انہوں نے ڈالا، جادوگروں نے پوچھا ہے موسیٰ آپ ڈالتے ہو کہ ہم ڈالنا، سٹارٹنگ کون کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ڈالو تو معلوم کیسا پڑے گا کیا ہوتا. سب آنے کے بعد ایک آسان سب کو کیا کرتا معلوم کیسا پڑے گا، ورنہ اب ڈر کے بیچ میں سے بھاگے تو معلوم نہیں پڑے گا، معلوم آ رہا میں نہیں تھا ادھر، میں رہتا تو دیکھو کیا کرتا تھا. پہلے سب ڈالو، ڈالو تمہارا بھی ڈالو کیا ہے. سب نے اپنی لاٹیاں رسیاں سب ڈال دی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈالا، وہ عصا سارے سانپ کو نگل گیا اور عصا کا عصا باقی، سارے سانپ کدھر؟ اس سانپ کے پیٹ میں. ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا کہ ان کی طاقت ان کے مقابلے میں زیادہ ہے، ان کا عصا سب کے عصوں پر اور رسیوں پر بھاری ہو گیا. جادوگر جانتے تھے کہ کوئی جادو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ان کو جادو اور معجزے کا فرق سمجھتا تھا، اس لیے کہ وہ جادو کی فیلڈ میں تھے. جو جس فیلڈ میں ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے یہ اپنی فیلڈ کا نہیں. موسیٰ علیہ السلام یہ یاد رکھیے اس کو، جادوگر کو معلوم ہوتا ہے کون جادوگر نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، نعوذ باللہ، اور اللہ کے نبی اور رسول تھے. جادوگروں کو معلوم تھا کہ ہمارا کام جادو ہے، چمتکار، نظر بندی، یہ نظر بندی کا عمل تھا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو تھا، ان کو معلوم تھا. موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ الگ ہے، فوراً ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ حق ہے، فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. حق واضح ہو گیا، فوراً ایمان لے. میدان ہے, آپ سوچیں کیا ہمت ہوگی ان لوگوں کی, کیا ڈیرنگ والے لوگ ہوں گے. یعنی لڑنے کے لیے آنے والا ہی بولا رہے تو صحیح ہے, سجدے میں گئے ایک دم, کہا کہ ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. پبلک دیکھ رہی, فرعون دیکھ رہا, ایک طرف ذلت دوسری طرف مصیبت, پبلک کے سامنے انسلٹ ہو گیا نا, ارے ہر گئے, لیکن نہیں سجدے میں پڑھنا ہے, یعنی حق ہے یہ, مان لیا. دوسری طرف فرعون ہے, فرعون نے دیکھا ارے میری ٹیم ہی ہار گئی, پوری کی پوری ٹیم ایک آدمی سے ہار گئی. اب وہ نہیں ہارے, فرعون ہارا نا, اس لیے فرعون کو جو ہے غصہ آیا, کہنے لگا کہ تم میری اجازت کے بغیر تم نے مان لیا, آمن تم لہو قبل آن آمن لکم, میری اجازت کے بغیر میری اجازت لینے سے پہلے تم کیسے ایمان لیا ہے, یہ بلا شبہ تمہارا بڑا ہے, انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, ضروری ہے تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو ٹرین کر کے یہاں پہ لایا ہے. یعنی تمہاری کیا ہے, پری پروگرامنگ, پری پلاننگ کے ساتھ تم لوگ یہاں پر آیا. جب اس نے دیکھا اب یہاں تو معاملہ حق اور باطل کا ہو رہا ہے, تو دونوں کو کیا کرو, ڈیفالٹر قرار دے دو, تاکہ تم دونوں آپس میں طے کر کے آئے ہو, یہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو طے کیا ہے اور اس نے تم کو سکھایا ہے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, اور کہا کہ ٹھیک ہے اب تمہاری سزا کے طور پر میں ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں تمہارا کاٹ دوں گا, اور تم کو صلیب پہ لٹکا دوں گا کسی پیڑ پر, فی جذوع النخل, اور تم کو معلوم ہو جائے گا کون زیادہ سزا دینے والا ہے. آپ دیکھیے فرعون جیسا بادشاہ, اتنے اس کے سامنے اتنی بڑی اس کی فوج, اس کے مقابلے میں ان کی کیا اوقات ہے, لیکن حق کی طاقت انسان کے اندر جرت پیدا کر دیتی ہے, اس کے اندر جو ہے طاقت پیدا کر دیتی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو حق کے لیے پیش کر دیا, ان کے اوپر حق کا غلبہ اتنا ہو گیا کہ ان کے اندر بہادری پیدا ہوئی. یہ بہادری ہونا بہت ضروری ہے. ان کا لا غیر انا الى ربنا لمنقلبون, کوئی بات نہیں, جیسے آدمی بولتا نو پرابلم, کوئی بات نہیں, ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر چکے ہیں, اور ہم تو انما تقوی هذه الحیات الدنیا, تو تو دنیا کی زندگی میں ہم کو جو کرنا چاہے کر سکتا ہے, آخرت تو نہیں کر سکتا ہے. یہ سوچ ہونا بہت بڑی چیز ہے. دیکھیے جادوگروں کا جملہ ہے, انما تقوی هذه الحیات الدنیا, جو کچھ تو کر سکتا ہے تیرا فیصلہ اس کی حد دنیا کی زندگی تک ہے, آخرت میں تو تیرا کچھ نہیں چلنے والا ہے. دنیا گئی گئی چلے گا, کوئی بات نہیں, ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ہم نہیں مانتے گئے تو آخرت میں اللہ کی پکڑ ہم پر ہے. اس لیے کہ ہم کو دکھائی دے رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے, اور اس کی نہیں ماننے پر آخرت میں عذاب ہم کو ملنے والا ہے. تو یہ جو جرت ہوتی ہے انسان کے اندر, یہ ہدایت کے لیے ضروری ہے, یہ بہادری انسان میں ہونا چاہیے. اس لیے اچھے اچھے لوگ بہت کچھ سمجھنے کے بعد بھی حق پر نہیں آتے ہیں. کیوں نہیں ہوتا ہے, وہ جرت نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیے ان جادوگروں کے اندر جو جرت ہے, اللہ نے کیوں بتایا یہ قصے قرآن کے اندر, اسی لیے کہ ہم بس کیسے کہانیاں پڑھتے رہیں, نہیں, بلکہ اپنی زندگی میں اس سے نور حاصل کریں, اپنی راستے کے لیے اندھیروں کے اندر اس میں ہم اس کے لیے روشنی حاصل کریں, تاکہ اپنی زندگی میں وہ چیز پیدا کر سکے جس کی اللہ نے قرآن کریم میں تعریف اور ثنا بیان کی ہے. یہ جادوگر جنہوں نے ہمت کر کے فرعون کے مقابلے میں کہا کہ نہیں ہم تو مانیں گے, ہم تو واپس نہیں پلٹ سکتے ہیں, ہم حق کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے آنے والی دلیل کے مقابلے میں تجھ کو ترجیح نہیں دے سکتے, ہم اپنے رب کی بات کو مانیں گے, تجھ کو جو کرنا ہے کر, تجھ کو جو کرنا ہے کر. تو یہ پانچویں چیز ہے جو ایک انسان کو ضروری ہے, ورنہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے, گمراہی پر باقی رہتا ہے. اور حق واضح ہونے کے بعد حق قبول نہ کرنا آگے حق قبول کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے. ایک بار حق واضح ہونے کے بعد آدمی اس کو چھوڑ دے تو آدمی کو ناحق کی عادت ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے ایک گناہ آدمی شروع میں کرتا بہت ڈرتا ہے, دوسری بار تھوڑا ڈرتا ہے, تیسری بار تھوڑا اور کم ڈرتا ہے, چوتھی بار مکھی بیٹھی تھی ناک پہ سے اڑا دی, بس آؤ عادت ہو جاتی. شراب پہلی بار پیے گا اور شراب پیا, گھر پہ ہاتھ تھر اٹھا رہا کانپ رہے تھے, ایک دم ڈر رہا تھا, ایک دم دیکھ رہا تھا ادھر ادھر کون دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا, چپ کے جگہ چپ کے جایا, پہلی بار بہت ڈرا, دوسری بار تھوڑا کم ڈرا, کیا ہوتا, تیسری چوتھی پانچویں چھٹی بار گھر کو لے کے آیا, گھر پہ پی رہا سب کے سامنے, عادت کم ہو جاتی. آدمی کو جب عادت ہو جاتی ہے ڈر کم ہو جاتا ہے اس چیز کا. تو ایک انسان جب گمراہی حق واضح ہونے کے بعد گمراہی پر چلنا شروع کرتا ہے, اگلی گمراہی آسان ہو جاتی ہے, اور گمراہی اس کے لیے گویا کہ گمراہی نہیں رہتی, گناہ کا نقصان یہ ہے کہ گناہ آدمی کے اندر اندھاپن پیدا کرتا ہے. گناہ کا نقصان یہ ہے کہ گناہ کا احساس کم ہو جاتا ہے, آدمی گناہ کو معمولی نہیں سمجھے. اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس حق واضح ہو اور وہ حق کو چھوڑ دے تو آدمی کے دل میں اندھاپن پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا وكذلك ونسيتها وكذلك اليوم تنسى. جو ہماری نشانیوں سے من اعرض عن ذکری, جو میری نصیحت سے اعراض کرے, منہ موڑ دے, قبول نہ کرے اس کو, فإن له معیشة ضنكا, اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہے. اللہ تنگ زندگی اس کو دیتا ہے, ٹینشن والی, اور اس کو جو ہے اندر سے ایک جو ہے کریدنے والی زندگی دیتا ہے, بے چینی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, قیامت کے دن اس کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے. جو دنیا میں اندھا بنا رہا, حق کو دیکھ کے بھی نہیں دیکھے جیسا کیا, نظر انداز کیا, قبول نہیں کیا, آخرت میں وہ اندھا بن کے اٹھے گا. قال ربي لما حشرتني أعمى, وہ کہے گا میرے رب تم نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا. وقد كنت بصيرا, حالانکہ میں آنکھ والا تھا. جیسا انسان ہوتا ہے ویسا اس کو اٹھانا چاہیے قیامت کے دن, میں تو آنکھ والا تھا, اس کو اندھا کر کے کیسے اٹھایا. قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها, ایسے ہی کیونکہ تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں تو نے ان کو بھلاوے میں ڈال دیا, تو نے ان کو دیکھا نہیں دیکھا, سنا نہیں سنا, ان کو ایسی چیز بنا دیا جو بھولی ہوئی چیز ہو. انسان یاد کون سی چیز رکھتا ہے, اہم, بھولتا کون سی ہے, غیر اہم. تو نے ان کو غیر اہم بنا دیا, ان کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى, ایسے ہی آج جیسے تو نے ہماری نشانیوں کو بھلا دیا, ہماری دلیلوں کو بھلا دیا, آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے, تیری کوئی ویلو نہیں, تو غیر اہم ہے. آج جو انسان دنیا میں حق کو نظر انداز کرتا ہے, آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اندھا بنا کے اٹھائے گا اور اس کو نظر انداز کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو شجاعت آدمی میں ہونا چاہیے, آدمی میں اتنی بہادری ہو کہ وہ حق کو حق مانے اور اس کا اظہار کرے, اس میں کوئی یعنی انسان کو نقصان کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. چھٹی چیز یہ کہ آدمی حق پر جمنے کے لیے اپنے لیے ماخذ اپنی عقل کو اور سماج کو نہیں بنائے, بلکہ ہدایت کا منبع اور ہدایت کے حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن اور سنت کو بنائے. کہ ایک انسان کو حق چاہیے, اسے آج اتنے سارے فتنے اور فرقے اور اتنی جماعتیں اور کیا کچھ نہیں دنیا میں, اتنی آئیڈیالوجیز ہیں. آدمی کو حق پر جمنا ہے, حق پر چلنا ہے, کہاں سے اس کو ہدایت ملے گی؟ اس کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ قرآن سنت. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم, یہ جو قرآن ہے یہ اس راستے کی ہدایت دیتا ہے, اس راستے کی طرف رہبری کرتا ہے جو زیادہ اقوم ہے, مضبوط راستہ ہے, ہیلا ڈھالا ایسا پل نہیں ہے جو ایک دم آدمی چلے گا تو ٹوٹ کے گر جائے گا. ایسا راستہ نہیں ہے کہ جس پہ آدمی جو ہے چلے تو راستہ ہی خراب ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے, بلکہ مضبوط راستہ ہے. ایسے راستے پر انسان کو چلاتا ہے, ایسی چیز کی طرف رہبری انسان کو کرتا ہے جو اقوام ہے, قوی ہے, قائم ہے, سیدھا راستہ ہے, اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. قرآن کے راستے پر انسان چلے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا, کہ میں دو چیزیں اپنے پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں, ان دونوں کو اگر تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ہدایت کے لیے دو چیزیں ان کو تھامنا بہت ضروری ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت. بہت سارے لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے, حدیث میں صحیح ضعیف کون کرے گا, اتنا زیادہ کون کرے گا محنت بھائی, قرآن بہت اچھا ہے ایک دم, اللہ نے حفاظ کی, گمراہی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں, اگر دو میں سے ایک کو اگر تھامتا ہے دوسرے کو ترک کرتا ہے تو ایک انسان گمراہ ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ قرآن کی تشریح حدیث سے کرنے کی بجائے عقل سے کرنے لگے گا, اور عقل انسان کی اپنی معلومات کے مطابق ہوتی ہے. عقل کیا ہے؟ انسان کی جو کچھ پڑھا سیکھا دنیا میں دیکھا تجربات, اس کے یہ ساری عقل اس کی ہوتی ہے, اسی کی روشنی میں سارے فیصلے کرے گا اور گمراہ ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کے لیے قرآن و سنت کو ماخذ بنانا ضروری ہے. اس کو امام حاکم نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے. اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کے فہم میں اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پر قائم رہے اور گمراہ فرقوں میں شامل نہ ہو جائے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ سلف کے منہج کو اختیار کرے, اپنے دل سے قرآن و سنت کا فلسفی کی روشنی میں تصریح نہ کرے, اپنے دل سے کچھ بھی مطلب نہ نکالے. لکھا کسی نے دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ ہم امی امت ہیں تو کہے چلو ان پڑھ ہی رہنا چاہیے, امی امت ہے ہم نہ گنتی کرتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں. اب پڑھ اپنی عقل سے سمجھا اس کو. بعض لوگوں نے اس حدیث کا انکار کر دیا, انہیں ایسا کیسا ہو سکتا. بخاری کی حدیث ہے انا امتا امیہ لا نکتب ولا نحسب, ہم ایک امی ان پڑھ امت ہیں, ہم نہ لکھتے ہیں اور نہ ہم گنتی کرتے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھوایا اور کیا کچھ نہیں لکھا, یہ حدیث کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اور گنتی قرآن میں کتنی گنتی ہے, 11 کوکباً اور اتنے 40 دن موسیٰ علیہ السلام کے اور اتنے لوگ 70 لوگ اور کیا کچھ, کتنے عادت ہیں, گنتی ہے قرآن میں. تو یہ حدیث کیسے صحیح ہو سکتی, قرآن سے ٹکرا رہی. اب حدیث کو کیسے سمجھا, اپنی عقل شریف سے. تو عقل شریف نے کیا کیا, اس کو کام پہ لگا دیا. اس حدیث میں لا نکتب ولا نحسب علماء نے کیا سمجھا, اہل علم نے ہر دور میں اس حدیث سے کیا سمجھا, حدیث صاف ستھری ہے. آپ نے دیکھیے گمراہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم امی امت ہیں ہم نہ لکھتے ہیں نہ ہم حساب کرتے ہیں. ہاتھ سے حساب بند, دکان بند, حساب نہیں, مٹی سے لے رہا دے رہا, لے پیسے لا پیسے, حساب نہیں, ہم امی امت. حدیث میں بخاری کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے. بیوی بولیں گے ہاں امی ہے نا, ٹھیک ہے حساب منگنا نہیں آپ, میرے میں بھی امی ہوں, خالی آپ ہی امی ہو کہ دیتے ٹائم پہ حساب نہیں لیتے ٹائم پہ میں بھی امی ہوں, ایسا نہیں چلے گا. آدمی گمراہ ہو سکتا ہے حدیثوں سے اگر ان کو صحیح نہیں سمجھے. یہاں حساب کا مطلب کیا ہے, حساب وہ حساب جو چاند کے سلسلے میں دوسری قومیں کرتی آئی ہیں, یہ نکشتر میں آج ادھر پہنچ گیا ہے اتنا, یہ جو ہے عقرب ہے چکرب ہے جو بھی ہے, تو اس طرح سے جو حساب کتاب ہوتے ہیں فلکیات کے اور اس کا لکھنا ہوتا ہے, برج بناتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, یہ حساب ہم نہیں کرتے ہیں, یہ لکھا پڑی ہمارے یہاں نہیں ہے. آگے کا حصہ اس کو واضح کرتا ہے. آپ نے فرمایا الشہر کدا وکدا 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 وکدا, یہ مہینہ ایسا ایسا ہوتا ہے, یعنی آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا 3 بار 10 کر کے اور اگلی مرتبہ 3 بار 2 بار 10 کر کے ہاتھ سے انگلیوں سے اور 1 بار 9 کر کے بتا, مہینہ ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہے, یا تو 30 یا تو 29, ہمارا مہینہ ایسا ہوتا ہے, ہماری گنتی ایسی ہے. تو یہ بھی تو گنتی ہوئی, لیکن نہیں سمجھنے کی وجہ سے کتابیں لکھ دی لوگوں نے کہ حدیث ہی غلط ہے, کتابیں لکھی اس کے خلاف جہالت. دیکھیں کتاب لکھنے والا بھی بعض اوقات جاہل ہو سکتا ہے, اس حدیث کے خلاف کتاب لکھی ہے, حدیث ہی غلط ہے. اس کے لیے دیکھنا ضروری ہے کہ پرانی آیت کے بارے میں سلف کا کیا کہنا ہے, صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا. فلانی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, صحابہ نے تابعین نے تبع تابعین نے سلف نے اسے کیا سمجھا. یہ اگر نہیں کرے گا تو اچھے اچھی حدیث صاف ستھری حدیث ہوگی واضح حدیث ہوگی, کچھ کا کچھ مطلب اس سے لے لے گا, کچھ کا کچھ اس سے مطلب لے گا, اور یہ خود جو ہے گمراہی کا سب سے بڑا سبب آج کے دور میں بن جاتا ہے. بہت ساری گمراہیاں کیسے آتی ہیں, حدیثیں صحیح ہوتی ہیں لیکن اس کا مطلب آدمی غلط نہیں لیتا ہے, بلکہ اکثر فرقوں کی گمراہی کا سبب یہ رہا ہے, متن صحیح فہم غلط. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا, میں نے تم کو ایک ایسے واضح راستے پر چھوڑا ہے, میں تم کو ایک ایسے واضح راستے پر طریق پر چھوڑ رہا ہوں, لیلھا کنہارھا, کہ جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے. یہ دین کیسا ہے, اللہ کا دین اسلام اور نبی کا راستہ اتنا واضح ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے ہدایت والی ہوں کچھ گمراہی والی ہوں, کچھ روشن ہو اور کچھ اندھیری ہو. اس دین کی ہر بات نورانی ہے, اس دین کی ہر بات روشن راستے پر واضح ہے بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک, اس راستے سے وہی آدمی ٹیڑھا جا سکتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہے. ہالک ہلاک ہونے والے کے سوا اس سے کوئی ٹیڑھے پن پہ نہیں جائے گا. سیدھا سیدھا دین ہے, زیادہ کوئی اینچ پینچ اس کے اندر نہیں ہے, اسٹریٹ فارورڈ رستہ ہے. اس پہ جو چلتا ہے وہ آدمی سیدھے راستے پر ہے, اور اس سے گمراہ وہی ہوگا جس کے اندر خود ٹیڑھا پن ہے, جس کے اندر ٹیڑھے پن کی طلب ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا, جو تم میں سے اور جیے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے احوال کے بارے میں بتلایا, جو تم میں سے جیے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا. فعلیکم بما عرفتم من سنتی, تو تمہارے لیے لازم ہے کہ جس سنت کو تم جان چکے ہو, جس سنت کو تم جانتے ہو اس کو لازم پکڑو, اس کا اہتمام کرو. نمبر ایک, سنت کا اہتمام کرو, اتباع سنت. وسنت الخلفاء الراشدین المهديين عضوا عليها بالنواجذ, اور خلفاء راشدین کی سنت اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو. خلفاء راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم, اور بعض نے حضرت حسن کو بھی اس میں شامل کیا ہے, کہ ان کا جو طریقہ ہے, ان کا جو منہج ہے, ان کی جو سوچ ہے, ان کا جو راستہ ہے, اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو. سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ, خصوصاً کبار صحابہ, ان کے طریقے کو واضح رکھنا, سامنے رکھنا اور اس پر چلنا, یہ ہدایت کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا منحج یہ ہمارے لیے ضروری ہے, ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے گا. فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی, ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ یہودی ویسے ایمان لے آئے جیسا کہ تم اے صحابہ ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہے. صحابہ کی طرح ایمان اگر ہوگا تو ہدایت پر ہے, جو عقیدہ ان کا تھا اس کو اختیار کرے تو ہدایت. اپنے دل سے عقیدہ کوئی بھی بنا لے آدمی, اپنے دل سے کوئی بھی عقیدہ گھڑ لے, وہ ہدایت نہیں ہے. صحابہ کا عقیدہ دیکھنا پڑے گا, صحابہ کا عقیدہ اور ان کا منہج اختیار کرے گا تو ہدایت پر ہوگا, ورنہ گمراہ ہو جائے گا. آٹھویں چیز یہ ہے کہ علم کو ان کے اہل سے لے. جو علم لے رہا ہے, دین سیکھ رہا ہے, اس سے سیکھے جو اس کے اہل ہیں, یعنی علماء ہیں. علماء کون ہیں؟ انبیاء کے وارث. انبیاء کے وارث وہی ہیں جو انبیاء کی وراثت لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ کتاب و سنت. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھاتے تھے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے, یعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت کی تعلیم صحابہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں, کتاب و حکمت. تو جو کتاب و حکمت سکھاتا ہو وہی اصلی وارث ہے نبی کا, ورنہ وہ کسی اور کا وارث ایسے علماء جو قرآن و سنت کی روشنی میں رہبری دیتے ہوں, جو سلف کے منہج کے مطابق رہبری دیتے ہوں, ان سے علم کو لینا, ان سے دین کو سیکھنا یہ بہت ضروری ہے. کہ فلاں چیز میں وہ کیا کہتے ہیں, فلاں چیز کے بارے میں ان کا طریقہ کیا ہے, ان کا نہج کیا ہے, انہوں نے کیسے اس کو سمجھا, یہ بہت ضروری ہے. ورنہ ایک آدمی کہے سب دنیا میں کوئی بھی اس کو نہیں سمجھا, میرے کو سمجھ میں آ رہا, اچھا یعنی اس کا مطلب یہ ابھی گمراہی کی طرف جا رہا ہے. بعض لوگوں میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, حدیث ایسی ہے بس, کوئی دنیا میں آج تک کسی نے یہ نہیں سمجھا, اس سے تو سمجھ رہا ہے, بولے حدیث میں ہے نا, بس ہم وہی مانتے ہیں, باقی کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے مجھ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. دنیا میں کوئی قائل نہیں, شروع سے آخر تک نہ صحابی نہ تابعی نہ تبع تابعی, کوئی اس کا قائل نہیں, بس میں سمجھ رہا ہوں اس کو, میری سمجھ میں آ رہا ہے, وہی ہدایت ہے, یہ گمراہی ہے. اس لیے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ امت میں شروع سے لے کے آخر تک کوئی نہیں سمجھے, 1400 سال کے بعد میں ایک چیز کسی کی سمجھ میں آیا, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہ نبی کی سمجھ میں آیا, نہ صحابی کی سمجھ میں آیا, اور قرآن کی ایک بات فلانے کی سمجھ میں آیا, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے ہدایت کے تعلق سے یہ بھی ضروری ہے کہ علماء جو اہل ہیں ان سے دین کو حاصل کرے, ان سے دین نہ لے جو بدعات میں مبتلا ہیں. بات یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں, بالوں سے دیکھو وہ کتنا بڑا چمتکار دکھایا انہوں نے, اب جو بھی بولتے ان کی بات ماننے کا. بعض اوقات جو ہے ایک آدمی دنیا کے اندر کسی کا یعنی کوئی کرامت دیکھ کے اس کے پیچھے ہو جاتا ہے, کوئی آدمی کوئی جن نکالا تو وہ ہمیشہ کے لیے صحیح ہو گیا, تو دیکھو انہوں نے جن نکالے پرانے کا, اب ان کی جو بھی بات ہے وہ صحیح ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. بلکہ علم کو ان سے لینا چاہیے جو قرآن و سنت کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاعا, اللہ تعالیٰ علم دینے کے بعد تم سے اس کو چھین نہیں لے گا, بلکہ ولكن ينتزعه منهم ما قبض العلماء بعلمهم, بلکہ علماء کو اٹھاتا چلا جائے گا اور ان کے ساتھ ان کا علم بھی اٹھاتا چلا جائے گا. علم چھین نہیں لے گا دنوں سے, لیکن علماء کم ہوتے چلے جائیں گے اور ان کے ساتھ جو علم تھا وہ علم کم ہوتا جائے گا. فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ, تو پھر جاہل قسم کے لوگ بچ جائیں گے. فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ فَيُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ, ان سے فتوے پوچھے جائیں گے, وہ فتوے دیں گے بِرَأْيِهِمْ, اپنی رائے سے. فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے خود بھی گمراہ ہوں گے. رائے سے فتوا دینا گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے کا سبب ہے. جو رائے سے فتوے دیتے ہوں, میری عقل معیار, اچھا آپ کی عقل تو کھانے کعبہ ہوگی, میری عقل عقل نہیں بلکہ جو قاعدے کے تابع ہو کر اور اللہ اور اس کے رسول کی بات اور صحابہ اور تابعین اور جتنے بھی اہل علم گزرے ہیں ان کی باتوں کی روشنی میں فیصلہ لیتے ہوں, ایسے لوگوں کی بات کو ماننا اور ان کی رہبری میں چلنا یہ ضروری ہے, ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے گا. کوئی بھی آدمی کل کو دعویٰ کیا, دیکھو عورتوں کا جمعہ ہو رہا نا, عورتیں شروع ہو گئی جمعہ پڑھیں گے, ہم عورت جو ہے امام بنے گی یا عورت فلانا چیز کرے گی, بہت ساری چیزیں اس طرح کے فتنے مسلمانوں کے اندر آ جا رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ یہ خود پرستی ہے. ہم کو یہ لگ رہا ہے صحیح ہے, ہم کو صحیح لگ رہا ہے. کوئی کیا کرتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, اپنے دل سے کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہے, اپنی عقل سے نہیں بلکہ قرآن و سنت اور سلف کا فہم, یہ اگر آدمی لے گا تو آدمی صحیح راستے پر جائے گا. آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر کتنی گمراہی ہے, آج اتنا جو فتنے ہو رہے ہیں, یہاں بم پھٹ رہا ہے. میں ساری چیزیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت اہم چیز ہے. آدمی بولتا ہے علماء کچھ نہیں ہے, ہماری سمجھ میں جو آتا ہم کریں گے. ہو سکتا ہے آدمی بہت ساری گمراہی میں مبتلا ہو جائے, اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاد کا لفظ اس کو لوگوں نے کچھ اور سمجھ لیا اپنے دل سے, اس کا نام ملک میں ساری دنیا کے اندر ادھر بم پھوڑو ادھر بم پھوڑو, سارے لوگوں کو قتل کرو اور کافر بس یہ مرنے کے لائق ہیں, امریکہ بس دشمن ہے. بلا شبہ امریکہ مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ہم کو کوئی اس میں ڈر بھی نہیں, خوف بھی نہیں, غلط ہے بات, اور ساری دنیا اس کو جانتی ہے. لیکن ایک آدمی یہ سمجھے کہ معصوم لوگوں کو قتل کر کے وہ اپنے دل کی بدلے کی بھڑاس کو نکالے گا تو یہ اسلام نہیں ہے. اپنی عقل سے کوئی بھی قاعدہ بنائے اور کوئی بھی حدیث سے دلیل لے اور اس کا انتخاب کہیں بھی کرے, یہ آدمی صحیح نہیں چلے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں جتنے کبار علماء ہیں, جو آج دنیا کے اندر بڑے بڑے عالم ہیں, وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ اس بارے میں کیا رہبری دیتے ہیں, ان کی بات کو سنیں. یہ نہیں سوچے ارے تو عالم بوٹے بوٹے لوگ ہیں, وہ کب یاد کرنے والے ہیں, اور علماء تو ڈرتے جڑتے ہمیشہ کہاں یاد کرنے والے, ایسا کبھی نہیں سوچا. بلکہ علماء سے زیادہ بہادر کوئی نہیں. ہماری مراد علماء سے کون ہے؟ وہ علماء جو قرآن و سنت کے عالم و عامل ہیں, وہ کبھی نہیں ڈریں گے کسی چیز سے, وہ بزدل نہیں ہوں گے. اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں علماء کو کون پوچھنے کا نہیں, علماء کو اس مسئلے میں نہیں, دنیا کا علماء کو کیا معلوم, ان کو کیا معلوم دنیا میں کیا چل رہا ہے, اس کو معلوم ہے جو نیو یارک ٹائمز پڑھتا ہے, جو پربھات پڑھتا ہے, جو یہ پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے. اب بتائیے علماء سے زیادہ مسائل اور ان کے انتباق, فقہ الواقع اور فقہ الشریعہ, ان دونوں کو علماء سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے. جو علماء سے ہٹ جائے گا گمراہ ہو جائے گا, چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو, چاہے عبادات کا معاملہ ہو, چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں, چاہے وہ دوسرے معاملات ہوں, چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں. علماء سے اگر آدمی ان کی رہبری سے نکل جائے گا, خود بھی فتنے میں آئے گا, دوسروں کو بھی مصیبت میں مبتلا کرے گا. اس لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ جو آدمی ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ علماء کی رہبری میں اختیار کرے. ہاں ہمارا اور دوسروں کا فرق یہ ہے کہ ہم آنکھ پہ پٹی باندھ کے علماء کے پیچھے اندھے اور بہرے بن کے نہیں چلتے ہیں کہ علماء نے بول دیا حلال حرام تو حرام, حرام تو حلال, جو بھی کرنے لگے علماء, ایسا ہم نہیں مانتے ہیں. تحلیل و تحریم میں اللہ کی شریعت کے خلاف علماء کی بات ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. ہم میں اور دوسروں میں یہ فرق ہے, اندھے نہیں بنتے, دلائل کے تابع ہوتے ہیں. نویں بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ ہدایت اس کو ملے اور ہدایت پر جمع رہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کے چلے. صرف جاننے کا نام ہدایت نہیں ہے, ہدایت ماننے کا نام ہے. کسی آدمی کو راستہ بتا دیا جائے تو گھر کو نہیں پہنچتا, کسی آدمی کو دوائی کی چٹھی دے دی جائے اس کا علاج نہیں ہوتا, یا دوائی گلے میں لٹکا بھی دے تو بھی علاج نہیں ہوتا. کیا دوائی دی ڈاکٹر نے, ایک لال ایک نیلی ایک پیلی, اب لیا گلے میں لٹکا دیا, ایک آگے ایک کمر کو ایک بازو کو, چلو پورا علاج ٹوٹل علاج ایک دم نیچے سے اوپر تک ہوگا علاج اس کا, نہیں ہوگا. ہر دوائی کا, یا اس کو ڈاکٹر نے اینسین دیا سر دکھ رہا بہت لو اس کو پیس کے لگا دیا. ہمارے دادا چاچا نانا یہ سکھاتے تھے ہم کو, لیپ لگانے سے جلدی علاج ہوتا, کروسین لیا لگایا کروسین کیسا علاج ہوگا, جو چیز اس کا اثر جو ہے وہ جو اثر جس طریقے سے ہوگا اسی طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. سلائن کی جگہ سلائن, سلائن سے نہ آئے گا تو ان کا علاج نہیں ہوگا, انجیکشن جو ہے نکلے گا تو علاج نہیں ہوگا. تو ایک آدمی کو جو طریقہ علاج کا ہوتا ہے, ہدایت جو ہے قرآن و سنت کی صرف جاننے کا نام ہدایت نہیں. بہت سارے لوگوں کی کم فہمی ہوتی ہے, اپنے کو بہت معلوم ہے ہم ہدایت پر ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ جب تک کہ اس ہدایت پر عمل نہیں کریں گے, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر اس پر عمل نہیں کریں گے, آپ ہدایت پر نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر یہ اس رسول کی مان لیں, فرما برداری کرنے لگ جائیں تو یہ ہدایت پر ہے. معلوم ہے ہدایت کیا ہوتی ہے, صرف جاننے کا نام نہیں ہوتا. ابو جہل کو نہیں معلوم تھا اسلام کیا ہے, بتا بتا کے تھک گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس نے تسلیم نہیں کیا, اس کو اپنے آپ کو اس پر ڈالا نہیں. واہرن و باطنن حق کا تسلیم کرنا, اور قولن و عملن و اعتقادن حق کے اوپر اپنے آپ کو ڈال دینا, اس کے تقاضوں کو پورا کرنا, اس کا نام ہدایت ہے. ایک آدمی جانتا ہو ہدایت نہیں ہے اس کو, آدمی جانتا ہے پانچ ٹائم کی نماز ہے, پڑھے گا نہیں جب تک کہ ہدایت پر نہیں ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ اس عمل کا اہتمام کرے جو نبی سے مل رہا ہے. اسی لیے اللہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُ, جو لوگ ہدایت کو اختیار کریں, ہدایت کو قبول کر لیں, ہدایت پر اپنے آپ کو ڈال دیں, اب ہدایت کو یعنی اس پر چلنے والے بنے, اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو بڑھاتا ہے اور ان کو ان کا تقویٰ عطا فرماتا ہے. یعنی ایک آدمی جتنے جانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید رہبری اس کی کرتا ہے. اس پہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب آدمی ایک معلوم علم پر عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مزید علم عطا فرماتا ہے, مزید گہرا فہم عطا فرماتا ہے. مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے. یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ اس جانے ہوئے علم پر عمل کرنے سے آتی ہے. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى, جو لوگ ہدایت پر چلتے ہیں ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیتے ہیں. اسی طرح سے دسویں چیز یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرے. جب وہ مجاہدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت کو بڑھا دیتا ہے. بعض اوقات عمل کرنے میں نفس پر بہت شاک ہوتا ہے, اس سے آدمی آسان آسان کرتا ہے, مشکل مشکل چھوڑ دیتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اللہ کا حکم ہر حکم پورا کرنا چاہیے, چاہے وہ آسان ہو یا مشکل ہو. بہت سارے لوگ ذکر فکر میں رہتے لیکن دوسرے مشکل اعمال نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھتے اور ذکر کرتے. بہت سارے صوفی میں دکھائی دے گا کہ نماز نہیں پڑھے گا لیکن کیا کہے گا, اللہ کی یاد میں ہم لوگ اچھا, یا حج نہیں کرے گا, مال اس کے پاس ہے کیوں, اور دوسرے دوسرے کام کرے گا جس میں شہرت اس کی ہے. ہدایت نہیں ہے. جو عمل اللہ نے کہا ہے, جو اللہ کے رسول نے کہا ہے, آسان ہو مشکل ہو اس کو کرنا, نفس کے خلاف عمل کرنا. نفس کی مخالفت کے بغیر آدمی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے ہم ان کو ہدایت دیں گے اپنی راہوں کی. ہدایت ملے گی مجاہدے کے بقدر, جتنا مجاہدہ آدمی کرتا چلا جائے گا اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا جائے گا. اسی طرح سے گیارہویں چیز اس میں یہ ہے کہ آدمی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی, اس لیے کہ ہدایت کا ذریعہ صحبت بھی ہوتا ہے. ایک آدمی اچھوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو ان کی صفات اختیار کرتا ہے, برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کے افکار اور ان کے اعمال میں شریک ہو جاتا ہے, ان کی سوچ اس کی سوچ ایک ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں بچہ اگر کالج جاتا ہے, بچپن میں تو بہت شریف تھا, قرآن حفظ بھی کیا 25 پارے, اب گیا کالج میں گیا اور ماڈرن بن کے گھر کو آیا, ایک دم ماڈرن بن گیا, پھر کینٹین میں بیٹھ رہا تھوڑے, ایک لیکچر بنک کیا, پھر دوست ہوا ہے کیا پرانے زمانے کا, تھوڑا کپڑے ایسے پہنتے جا, اچھا تنگے ایسی کرتے جا, اوکے جوتے نائکی کے پہنا, اچھا ٹھیک ہے ہو گیا, آپ اب چل آئے پکچر کو جائیں گے, اچھا پکچر ہے چل گیا ان کے ساتھ. دوستی آدمی کے لیے فتنہ بن جاتی, پھر ایک کا میٹر ہوا اس میں بھی گیا ساتھ میں, چوکی میں پہنچ گیا, چوکی میں پہنچ گیا پھر نیتا صاحب آئے ہوگا, نیتا صاحب نے چھوڑا ہے بچے لوگوں کو, کہ نیتا صاحب نے بتایا چھوڑا ہے میرا کام کرنے کا, لگاؤ بینر, میرے پورے بینر بھی لگانا شروع کیے, یہ بھی کام اس کے شروع کیا, پھر نیتا جی کے دوسرے کام بھی کرنے لگے. آدمی دھیرے 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 گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. تو جیسی صحبت ویسی, جیسی سنگت ویسی رنگت. آدمی جیسی صحبت اختیار کرتا ہے ویسے اوساط اختیار کرتا ہے. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اگر چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے تو جو لوگ ہدایت پر ہیں ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے، ان کے افکار اور ان کے اعمال میں شریک ہوگا. نمازی کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا، نماز کے ٹائم پہ بولے گا چل نماز کو، جائے گا نماز کو، لیکن دوسرے کے ساتھ شرابی کے ساتھ بیٹھ رہا تو پیتا گا تھوڑی، دیکھ ایک بار پی کے بہت اچھی لگتی، پینے کے بعد دیکھ پورے تارے دکھنے لگ جاتے ہیں اور کلر کتنے ساتھ ہی، ارے نہیں 55 ہے، دیکھ تیرے کو 55 کلر دکھاتا ہوں، پیے گا اس کے ساتھ. بہت سارے گناہوں میں آدمی شریک ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے آدمی اچھوں کے ساتھ میں رہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا قیامت کے دن، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ ہو جاتا، رسول کے راستے پر اس کے ساتھ چلنے والا ہو جاتا. يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا. رسول کے راستے سے بھٹکنے کا سبب کیا ہوا؟ فلانا دوست، چاہے وہ انسانی شیطان ہو یا جنات کا شیطان. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، اللہ کی نصیحت کے آ جانے کے بعد اس نے مجھ کو کیا کر دیا، اس سے بھٹکا دیا. تو انسان جو ہے وکان شیطان للانسان خذولا، اور بلا شبہ شیطان انسان کو گھاٹے ہی میں ڈالنے والا ہے. سورہ الفرقان آیت نمبر 27 سے 29 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو انسان کی دوستی صحبت اس کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. انسان کو چاہیے کہ اگر وہ ہدایت پر آنا چاہتا ہے، ہدایت والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اچھی صحبت اختیار کرے، ایسوں کے ساتھ رہے جو ہدایت پر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح کمثل العطار، اچھے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے عطار ہوتا ہے، عطر والا. ان لم یعطیک من عطرہ اصابک من ریحہ، اگر وہ اپنا عطر تجھ کو نہ بھی دے تو اس کی خوشبو سے تجھ کو راحت ملے گی. اس کو امام ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اچھی صحبت کا فائدہ انسان کو ہوتا ہے. بارہویں چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ پر توکل کرے. آخر ان کو چیزیں میں ختم کر کے بیان کر کے ختم کر رہا ہوں کہ اللہ پر توکل آدمی کرے، ورنہ بعض اوقات انسان کو جو ہے توکل کی کمی انسان کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے. مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے، اب بیماری ہو رہی ہے، یہاں ٹرائی کر رہا ہے، یہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ادھر گیا، ادھر گیا، ایک آدمی بولا بولا ان درگاہ پہ چلتا کیا، وہاں علاج ہوتا. میرے چاچا کو بھی ایسا تھا، دو دن میں سیدھا ٹھیک ہے ایک دم، پورے نٹ بولٹ صحیح. اب آدمی سوچتا جاؤ نہیں جاؤ، جاؤ نہیں جاؤ، بولتا جان ایک بار جائیں گے کیا مصیبت سے نجات ملی. گیا درگاہ پہ، نالا باندھا اور جھاڑا بیڑا وہاں پہ سب کیا، سجدے کیا اور تندوری کیا، جو بھی کرنا تھا چادر چڑھایا، سب کیا، شرکی عمل کیا، علاج ہوا نہیں ہوا. لیکن آدمی کیا کرتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، کفری عمل کرتا ہے. دنیا کے اندر مسائل ہیں، حلال و حرام کے مسائل ہیں، کوشش کر رہا کمانے کی نہیں مل رہا، چوری کر دیا، حرام حاصل کر لیا، سود پر کام کر دیا، کچھ بھی کر دیا. آدمی جو ہے توکل کی کمی انسان کے لیے گمراہی کا سبب بنتی ہے. توکل انسان اللہ پہ بھروسہ ہوگا، ہدایت پر انسان چاہتا ہے باقی رہے، سیدھے راستے پر باقی رہے، گمراہ ہونے سے بچا رہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھ کے زندگی گزارے. چاہے وہ معاش کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہدایت میں یعنی علم کا مسئلہ ہو، یا چاہے وہ بیماریوں سے نجات کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دشمن سے بچنے کا مسئلہ ہو، انسان کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، تو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اللہ کو چھوڑا نہیں، جنہوں نے اللہ کو مضبوطی، علماء نے کہا اس سے مراد اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اللہ پر کامل بھروسہ رکھا، القرآن کی رہبری میں اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے چلتے رہے، اللہ کی بتائی ہوئی بات پر چلتے رہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ اپنی رحمت اور فضل میں ان کو داخل کرے گا، اللہ کی رحمت ان کو ملے گی، اس کا فضل ملے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صراط مستقیم پر اپنی طرف اللہ ان کو ہدایت دے گا. ہدایت کیسے ملے گی؟ جب اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے. اس لیے جو ہے آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے ہر حال میں، اگر چاہتا ہے کہ اللہ کی ہدایت اس کو مل جائے. اسی طرح سے تیرہویں بات یہ کہ آدمی مسائل جو دنیا میں آتے ہیں اور جو نقصان دنیا میں ہوتا ہے ان پر راضی رہے. الرضا بالقضاء، یہ بھی انسان کے لیے جو ہے ہدایت کا سبب بنتی ہے. بہت سارے لوگ دنیا کی تکلیف آتی ہے کفر کر دیتے ہیں. بیٹی ہوئی پھر بیٹی ہوئی, کیا اللہ بیٹے ہے کہ نہیں اللہ کے پاس؟ اللہ کے پاس بیٹے نہیں دکھتے آپ کے پاس, اللہ کے پاس. کوئی مر گیا, قریبی تھا, بچہ جوان ہوا اور مر گیا, اللہ نے بہت اچھا نہیں کیا, ظلم کیا اللہ نے. دوسرے اتنے بڈھے بڈھے زندہ رکھا, میری زندہ جوان اولاد کو مار دیا اللہ نے, اللہ نے اچھا نہیں کیا, اللہ ظالم ہے, نعوذ باللہ. انسان جو ہے دنیا کے مصائب میں بعض اوقات نقصان تو دنیا کا ہوتا ہے, بھرپائی تو ہوتی نہیں ہے, دین کا بھی نقصان کر دیتا ہے, دنیا کو کھو دیتا ہے, آخرت بھی کھو دیتا ہے. تو ایک آدمی جو ہے دنیا میں جو نقصان ہوتا ہے اس پر اللہ کی جو فیصلہ ہوتا ہے اس پر راضی رہے. اللہ نے جو کچھ کیا اللہ جانتا ہے, اللہ نے دیا تو اچھے کے لیے دیا, اللہ نے لیا تو اچھے کے لیے لیا. آدمی راضی رہے اللہ سے تو ہدایت اس کی بڑھ جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے اللہ کے حکم سے, اللہ کے چاہنے سے آتی ہے. ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ, جو اللہ پر ایمان لاتا ہے یعنی اللہ کے فیصلے پر ایمان لاتا ہے, اللہ پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ نے جو کیا صحیح کیا. ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ, اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. دل کو ہدایت کیسے ملتی ہے؟ مصیبتوں میں اللہ پر, اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے سے. ورنہ بعض اوقات آدمی کفر میں چلا جاتا ہے. بہت سارے لوگ, کوئی نقصان ہو گیا, گیا شراب پینے میں, گیا داڑھی کاٹ دیا, کبھی یہ کر دیا, کبھی کچھ کر دیا, آدمی جو ہے سیدھے راستے کو چھوڑ دیتا ہے دنیا کے نقصان کی وجہ سے. تو یہ گمراہی ہے. کیوں ہوئی؟ کیوں نتیجہ کیا آیا؟ کیوں ایسا ہوا؟ اللہ کے فیصلے پر دل کو راضی نہیں کیا, ناراض ہو گیا اللہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فمن رضی فلہ رضا ومن سخط فلہ سخط. دنیا کی تکلیف میں جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوگا, جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا. تو دنیا کی تکلیفوں میں اللہ پر راضی رہے, یہ بھی ہدایت کے لیے ضروری ہے. چودھویں چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا رہے, گمراہی سے بچنے کی دعا کرتا رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک حدیث قدسی میں, یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ, اے لوگو میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں, سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں. فاستہدونی اہدیکم, تم اسے ہدایت طلب کرو, میں تم کو ہدایت دوں گا. جو آدمی اللہ سے ہدایت چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. نہیں, کتنا آسان ہے, مجھ سے ہدایت مانگو میں ہدایت دوں گا تم کو. تو بندہ اللہ سے ہدایت مانگتا رہے یہ اس کے لیے ضروری ہے. مسلم کی روایت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر رکعت میں ہم کو ہدایت مانگنا کیا کیا؟ فرض کیا ہے. ہر رکعت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. سب سے قیمتی چیز اللہ سے مانگنے کی ہے. بندہ بھول نہ جائے تو اللہ نے اس کے لیے لازم رکھ دیا, جس کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت. حاجت دنیا کی نہیں, ایک ٹائم کا کھانا ملا نہیں ملا چلے گا, پٹا پرانا پہنے گا چلے گا, لیکن ہدایت کے بغیر زندگی گزارے گا آخرت میں نقصان ہوگا, آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا. تو اس کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ ہر رکعت میں ہمارے لیے لازم کر دیا کہ اللہ سے ہم ہدایت مانگے, یہاں تک کہ نبی کے اوپر بھی لازم ہے کہ اللہ سے ہدایت مانگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ذکر کر رہا ہوں, اللہ کرے ہم کو یاد ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت چھوٹی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قل اللہم اہدنی وسددنی, قل اللہم اہدنی وسددنی, اے اللہ مجھ کو ہدایت دے اور مجھ کو سداد پر قائم رکھ. اہدنا یعنی اہدنی, مجھ کو ہدایت دے یعنی سیدھے راستے مجھ کو دکھا. وسددنی سداد کے معنی ہوتا ہے یعنی ٹیڑھا نہیں ہونا بلکہ سیدھا ہی رہنا. اور آپ نے آگے فرمایا, وَذْكُرْ بِالْهُدَى ہدایتَكَ الطَّرِيقَ وَالسَّدَاد سَدَادَكَ. بہت جامع حدیث ہے, اس کو امام مسلم نے روایت. آپ نے فرمایا جب تو ہدایت مانگے تو یاد رکھ جو صحرا میں ریگستان میں جو راستہ پکڑ کے تو چلتا ہے, جیسے راستہ آدمی دیکھیے سفر میں جاتا ہے, گاڑی پہ جا رہا ہے, یہاں سے فلانے علاقے کے لیے جا رہا بائک پہ, برابر راستہ پکڑ کے چلتا, راستہ چھوڑ کے نہیں چلتا ہے. جب تو ہدایت مانگے تو مستحضر رکھ اس بات کو جیسے تو راستہ پکڑ کے چلتا ہے اپنے سفر میں. اور جب تو سداد اللہ سے مانگے تو تیر کا سیدھا کرنا یاد رکھے. آپ نے یہاں پر تعلیم اس بات کی دی کہ جیسے تو دنیا میں سیدھے راستے پر چل کے کوئی منزل پہ پہنچنا ہے, راستہ پکڑ کے چلتا ہے, تو تو یہ بات یاد رکھ, اللہ سے ہدایت مانگ اور راستہ اللہ کا بتایا اور پکڑ کے چل. اللہ سے ہدایت مانگ اور جو اللہ نے راستہ بتایا ہے اس کو پکڑ کے چل. اور جیسے تو تیر زیرہ کرتا ہے, تیر اگر ٹیڑھا ہو تو کبھی وہ نشانی پہ جا کے لگے گا نہیں لگے گا, ٹیڑھا کہیں بھی جا کے لگے گا. تیر کو سیدھا کرنا پڑتا ہے, تو جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے اللہ سے جب سداد مانگ تو تیر کا سیدھا ہونا ذہن میں رکھ, اس لیے کہ تیرے میں اندر ٹیڑھا پن ہوگا تو چاہے کتنا بھی نشان لے کے مارا جائے تو تیری جگہ پہ چلا جائے گا. تو راستہ پکڑ کے چلنا اور اپنے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے, تبھی جا کر اس کو ہدایت ملے گی. یہ کتنی بڑی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جامع ہوتی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھائی قرآن کریم میں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ, کہ اللہ ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن نہ پیدا فرمانا, ہم کو وہب لنا من لدنک رحمۃ, اپنی طرف سے تو ہم کو رحمت عطا فرما. تو یعنی آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت مانگتا رہے, سیدھے راستے پر آنے کے بعد آدھا کام ہو گیا, آدھا باقی ہے. آدمی بولے چلو بھائی اپنے کو سیدھا راستہ مل گیا, اب بیٹھو کرسی کا ہے, لاؤ کرسی لے کے بیٹھ گیا. آج منزل آ رہی, دیکھتے ہو منزل آ رہی کہ نہیں آ رہی, منزل آئے گی, آپ کو منزل تک جانا ہے. سیدھا راستہ ملنے کے بعد اس پر بیٹھنے والا گمراہ جیسا ہی, سیدھے راستے پر چلتے رہنا ضروری ہے. ایک آدمی جو ہے سیدھا راستہ ملنے کے بعد اس پر چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے, بچا ہوا سفر اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد طے کرے گا. جیسے میں نے چوتھی قسم ہدایت کی بتائی, جو دنیا میں زندگی بھر ہدایت پر رہا, بچا ہوا جنت کا سفر اللہ تعالیٰ طے کروائے گا, اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا جنت کی طرف اس کو. اس لیے موت تک ہدایت کے راستے پر چلتا رہنا ضروری ہے, آدمی چلتا رہے اس پر اپنے آپ کو بچائے رکھے. پندرہویں چیز, آخری چیز یہ کہ انسان شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے, یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے, اس لیے کہ شیطان ڈائریکٹلی دل پہ حملہ کرتا ہے. شیطان برابر آدمی کے دل پہ حملہ کرتا رہتا ہے اور گمراہی کو ہدایت بنا کے پیش کرتا ہے اور حرام کو حلال بنا کر مرغوب بنا کر پیش کرتا ہے, اور اسی طرح سے جو شرکیات اور کفریات اور باطل عقائد ہیں ان کو عقل کی روشنی میں خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے. آدم علیہ السلام کا قصہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی, شیطان کی کوشش کیسی ہوتی ہے, غلط کو صحیح بنا کے دکھانا, برے کو اچھا بنا کے دکھانا, نقصان میں فائدہ بنا کے دکھانا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگ لیا کرو. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اسْتِعَاذَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, اس طرح سے کہا کرو إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, بلا شبہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 2. اسی طرح سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ, شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے, فیقول من خلق کذا من خلق کذا, اس کو کس نے بنایا, اس کو کس نے بنایا, اس کو کس نے بنایا, تم سے پوچھتا ہے. حتی یقول من خلق ربک, یہاں تک کہ آخری میں پوچھتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا, تیرے رب کو کس نے پیدا کیا. اس لیے بہت سارے لوگ اس سے اتنے مبتلا ہو جاتے ہیں, سب کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. نعوذ باللہ, بولتا جب ہر چیز کا ایک خالق ہے. ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی میری, بولے کہ تم کیا بولتے, ہر چیز کا پیدا کرنے والا کوئی ہے نا. بولا ہاں ٹھیک ہے, جب کریشن ہے تو کریٹر ہونا چاہیے, پھر اللہ کا بھی کریٹر ہونا چاہیے. کتنی عجیب بات, دیکھیے ٹھیک ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا, ختم نہیں ہوگا کیا, ختم تو ہونا, بولے کبھی ختم ہونا چاہیے, ہو تو پھر پہلے اس پہ ختم ہو جائے تو کتنا اچھا. جب کریٹر کا کریٹر, کریٹر کا کریٹر, کریٹر کا چلتے رہے گا, ٹر 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 ہوتے رہے گا, ہم لوگ پہلے اس میں ختم کرتے, تم لوگ بہت دور چل کے بولے ابھی ختم, تم لوگ بعد میں ختم کرتے, ہم پہلے ختم کر دیں. کیونکہ تمہارا کریٹر جو ہے وہ ادھورا ہے, ہمارا کریٹر کیسا ہے, پرفیکٹ ہے, وہ شروع سے ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی, بولے میں دن میں ایسی چیز آتی تھی بولنے کو نہیں جم رہا, بولنے سے ڈر لگتا ہے, یہی 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 مسئلہ. انہوں نے کہا وسوسوں سے کون بچا ہوا ہے, تو یہ کہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن, کہ وہی پہلا ہے وہی آخری ہے, وہی پہلا ہے وہی آخری ہے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, اللہ پہلا ہے, اللہ کے بعد کم ہے, تو اللہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اسی لیے بخاری کی حدیث میں ہے کہ وہ تھا اور کچھ نہیں تھا, پھر اس نے سب کو پیدا کیا. تو ہم ایسے اللہ پر یقین رکھتے ہیں جو ہمیشہ 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 سے ہے. وہ کبھی اس کی کوئی شروعات نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. اس لیے جو لوگ اللہ کو ہمیشہ سے نہیں مانتا اس کو کائنات کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا، اور تھرمو ڈائنامکس کے رول کے حساب سے یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ کائنات کی ابتدا ضروری ہے، ہیٹ کے قانون کے حساب سے کبھی نہ کبھی شروع ہوا ایسا ہونا چاہیے، اور کبھی نہ کبھی ختم ہوگا، یہ قاعدہ نکلتا ہے اس سے. تو کائنات ابدی نہیں ہے، ازلی نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہمیشہ رہے گا. یاتی شیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغه، یہاں تک کہ جب شیطان اس کو پہنچا دے، یہاں پہنچ جائے، یہ سوال تک آ جائے، فلیستعذ باللہ ولینتہی، وہ اللہ کی پناہ مانگے اور رک جائے، رک جائے، اس لیے کہ آگے کا سفر خطرناک ہے، اس کے آگے سوچنا چھوڑ دے. تو بعض اوقات وسوسے آتے ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ دو کام کرنا، نمبر ایک اس وسوسے کو چھوڑ دینا، نمبر دو اللہ کی پناہ طلب کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان. اس پہ بھی اگر نہیں ہو، علماء سے اس بارے میں معلوم کرے کہ کیا اس بارے میں قرآن و سنت میں رہبری ہے کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے اور ہدایت یافتہ بندوں میں سے ہم کو بنائے. اس لیے کہ ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو دنیا میں اللہ کو دیتا ہے، جس کے بعد انسان کو آخرت میں جنت ملتی ہے. جس کو دنیا میں ہدایت ملی اس کو آخرت میں جنت ملے گی، جو دنیا میں ہدایت سے محروم رہا آخرت میں جنت سے محروم رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.